اس سے پہلے کہ میں دوبارہ ان آیات کو پیچھے سے ملاؤں، میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ ان کی تلاوت سن لیں.
الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند
پھر دیکھیے دوبارہ
دیکھیے. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانوں کے باہم تعلقات اللہ تعالیٰ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، فرمایا رحماء بینہم، کہ باہم رحیم ہوتے ہیں. کیا رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نرم نرم باتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ رحماء بینہم کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہے. چاہے یہ رحمت صرف نرم باتوں میں ہے یا کچھ اور بھی ہے، کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ صرف پولائٹنس کے معنوں میں نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر مریض کے لیے بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، تو اس رحمت میں کیا کچھ کرتا ہے؟ نرمی سے بات تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ کرتا ہے. ماں اپنے بچے کے لیے بڑی ہی رحیم ہستی ہوتی ہے، لیکن بچے کی اصلاح کے لیے کیا صرف محبت بھرے ڈائیلاگ بولتی رہتی ہے یا کچھ اور بھی کرتی ہے؟ اور جب ماں ڈانٹتی ہے تو رحیم نہیں ہوتی؟ تو پھر رحماء بینہم سے مراد کیا ہوا؟ بنیادی طور پر تو خیرخواہی مقصود ہے. اس میں مزاج کی نرمی اور شفقت اور محبت اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اصل چیز خیرخواہی ہے، دوسرے کے بارے میں کنسرن ہونا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس سے ظلم کرتا ہے نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اس سے بے نیازی نہیں برتتا، کنسرنڈ ہوتا ہے. یہاں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. واقعہ یہ تھا کہ امریکہ کے ایک دفتر میں ایک شخص پروف ریڈنگ کا کام کرتا تھا. 30 سال سے وہ اس دفتر میں کام کر رہا تھا. روز صبح سب سے پہلے آتا، شام سب سے بعد جاتا، اور بہت انہماق سے وہ کام کرتا، اور عموماً اس کی پروف ریڈنگ میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ بہت انوالو ہو کے کام کرتا. ایک روز اسی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. 5 دن تک وہ اس کرسی پر بیٹھا رہا اور دفتر کے کسی شخص کو علم نہیں ہوا. اور اتفاق دیکھیے کہ جس وقت اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اس وقت وہ میڈیکل کی کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا. اب اس کی کمیونٹی کے لوگ، اس کے آس پاس والے اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایسا واقعہ کیوں پیش آیا کہ ایک شخص جو اتنی سنجیدگی اور اتنی وفاداری سے اتنے سال سے خدمت کر رہا تھا وہ 5 دن تک نوٹس نہیں کسی کے نہیں آیا. اور وہ کوئی تنہا نہیں بیٹھا ہوتا تھا، جیسے دفتر میں، اخباروں کے دفتر میں یا کسی بھی ایسے ادارے میں جو نشر و اشاعت کا ہوتا ہے، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا، کسی نے دیکھا نہیں. اس کے گھر والے کہاں تھے جنہوں نے نہیں پوچھا؟ اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے اور رشتہ دار، کیونکہ ایک دن نہیں 5 دن، 5 دن تک وہ شخص کسی کی بھی ضرورت نہیں تھا کہ کوئی اس کے بارے میں پوچھتا کہ وہ کہاں ہے. اور جس دفتر میں وہ بیٹھا ہے کسی کو احساس نہیں کہ اس نے کھایا ہے، پیا ہے، بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے. کیوں ایسی بے نیازی؟ ٹھیک ہے وقت کی قیمت ہے، لیکن انسان اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. تو یہ ایک بے حسی تو ہے ہی، لیکن سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ باہمی تعلقات کی جو تصویر اسلام پیش کرتا ہے کہ رحما بینہم، کیونکہ صحابہ کرام وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جب ہم سے کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہو گیا، ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق دے، تو بہرحال وہ ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، لیکن آپ تو ایک پروفٹ بھی ہیں، مگر صحابہ کرام تو عام انسانوں جیسے انسان ہیں. تو ان کے اندر جو انسانی ہمدردی اور محبت تھی، کیا آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟
السلام علیکم. There was a man in our building who was living there for a very long time. And we found out that there was a very strong smell coming from his apartment, and nobody knew what was going on. And later on, when investigators came and people opened up his apartment, he died in his apartment for a couple of weeks or so, and nobody came to find out what was wrong with the man. His family members, nobody even asked about him, and he was dead in his apartment for quite a bit of a time. And I remember this man, he used to come up the building and everybody knew him very well, but when he died nobody was concerned at all. And his smell went into the air. It left its smell for about a couple of weeks and we could not stand it because it was so strong. And everybody there was so upset by this that nobody came to find out what was wrong with this man. No family member, no relative. And this was such a strange event, but I thought that it was something that happens very often over there because people don't concern with their family relatives at all.
انسان کا جو لفظ ہے یہ انس سے بنا ہے، الف نون سین، انس، کہ انسان انسان سے انس پائے. تو ٹھیک ہے، اسلام انسان کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تذکیہ کیا، لیکن یہ انسانیت کا حصہ ہے کہ انسان انسان کے لیے مانوس ہو. ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کی جائے، ایک دوسرے سے تعلق رکھا جائے، ایک دوسرے سے محبت کی جائے، ایک دوسرے کی کمی محسوس کی جائے کہ اگر ایک شخص نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کہاں ہے وہ. ایسے بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم دوسروں سے کیا شکوا کریں، گلا کریں. خود ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزیں سورۃ الحجرات میں باہم تعلقات ٹھیک کرنے کی ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ تعلق خراب نہ ہو، تعلق خراب نہ ہو تاکہ انسان انسان سے خوشی پا سکے، سکون پا سکے. بھلا اگر کوئی غیبت کرے گا یا مذاق اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں. وہ کیوں ہمیں یہ روکتا ہے اس بات سے؟ تاکہ بندے کا بھلا ہو. اور ان چیزوں کو اسلام فرض کے درجے میں رکھتا ہے، اور ان گناہوں کا ارتکاب حرام کے درجے میں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کی بھلائی، انسان کے فائدے اور انسان ہی کی خیر کے لیے ہے. اگر کوئی شخص ان حکموں پر عمل کرتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. اب ان آیات کو ایک اور اینگل سے ہم دیکھیں گے، ذرا پریکٹیکل ایگزامپلز کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. یہاں تو اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ مذاق نہ اڑائیں. اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ مذاق کیوں نہ اڑائیں، مذاق اڑانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، مذاق اڑانے سے انسانی تعلقات کہاں تک خراب ہوتے ہیں، یعنی یہ چیز کس درجے کی خرابی لاتی. مذاق اڑاتے ہوئے مذاق اڑانے والا کیسا لگتا ہے اور جس کا اڑایا جاتا ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ مذاق اڑانے والے کی اپنی شخصیت کا کیا امیج بنتا ہے دوسروں کے سامنے؟ کوئی مہذب اور باوقار انسان کا نہیں. یاد رکھیے، مزاح جائز ہے جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، کسی کو ستانا مقصود نہ ہو، کسی کو پریشان کرنا مقصود نہ ہو. لیکن مذاق اڑانا، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اب یہ ہے کہ مذاق اڑانے والا خود کو بے عزت کرتا ہے عقل مند لوگوں کے سامنے. کوئی بھی سمجھدار شخص کسی مذاق اڑانے والے کو اچھا نہیں سمجھتا. پھر جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ذرا اس کی کیفیت کو ذہن میں لائیے، وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ کسی کو تو چھوڑیے، خود کو سوچئے کہ کوئی شخص آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا. بسا اوقات آپ جوابی کاروائی کرتے ہیں، بعض اوقات جوابی کاروائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں بھی آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں، آپ مذاق اڑانے والے کے لیے نفرت کا شکار ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی تعلقات خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کی ایک چھوٹی سی بات پر ہنسنا باقی لوگوں کو ہنسانے کا سبب تو بن جاتا ہے، لیکن جس شخص پہ ہنسا جاتا ہے وہ سب کی نگاہوں میں جب شرمندہ ہوتا ہے تو سب کے لیے دل میں ایک نفرت لاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جن بچوں کا گھر میں مذاق اڑایا جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے یا بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے، عموماً ان کے اندر ایک خاص قسم کا اگریشن ہوتا ہے. بعض اوقات گھر میں تو ایسی فضا نہیں ہوتی، لیکن سکولوں میں ایسی بہت سی چیزیں مل جاتی. آپ آج گھر جا کر اپنے سب بچوں سے پوچھیں کہ کیا اسکول میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کس بات پر، کیونکہ بسا اوقات کسی جسمانی نقص، کسی لباس، کسی گفتگو، کسی بولنے کے انداز، کسی بھی چیز پر جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ بچے کی شخصیت پر ایک بہت نیگیٹو قسم کا اثر رکھتا ہے. بسا اوقات یہ مذاق بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے، خصوصاً ٹین ایج میں جب انسان کے اندر عموماً برداشت کرنے کی قوت کم رہتی ہے، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ بدلہ لینے کی قوت حاصل کر لیتا ہے، تو ایسے میں بعض اوقات بہت خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. مثلاً آپ نے ٹائمز کا یہ اسی مہینے کا شمارہ دیکھا ہوگا، مارچ 19 کا، اس میں ایک آرٹیکل ہے وارننگ کے نام سے. اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس آرٹیکل میں ایک بچے کا ذکر ہے جس کا نام اینڈی ولیم ہے. اس نے اپنے اسکول کے کچھ بچوں کو قتل کر دیا، اور بنیادی طور پر سبب کیا تھا کہ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو بلی کرتے تھے. کچھ اور اسباب بھی تھے، لیکن وقتی اور فوری سبب جو نظر آتا ہے، جو آخری فیصلہ کن اقدام کا سبب نظر آتا ہے، وہ مذاق اڑانا ہی ہے. اس آرٹیکل کے کچھ حصے ہیں، اردو میں سناتی ہوں. اینڈی ولیم، جسے پچھلے ہفتے اپنے کلاس میٹس پر، یعنی مارچ ہی کا واقعہ ہی، گولیاں برسانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اس کی ماں نے روتے ہوئے ٹیلی ویژن والوں کو بتایا کہ وہ گم ہو گیا ہے، اس کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی بچہ ایسے مستقبل کے خواب نہیں دیکھتا، پھر یہ کیوں ہوا؟ چارلز اینڈریو ولیم ایک عرصے سے شکستہ دل اور محرومی کا شکار تھا. بے کسی اور مجبوری کے عالم میں ایک گھٹے ہوئے ماحول میں اس نے خود کو ڈھالنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر دفعہ اسے دھتکارا اور ذلیل کیا گیا. اس کے اسکول میٹس اس پر بلی کرتے، یعنی لعنت، ملامت، دھمکانا، باتوں، جملوں، حرکتوں سے اذیت دینا. وہ اپنی ماں سے بہت کم ملتا، باپ اس پہ توجہ نہ دیتا، دوست ہر وقت اس کو تانے دیتے، لعنت ملامت کرتے، جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر اس نے شوٹنگ کی. ولیم کے ایک دوست نے ٹائمز کو بتایا کہ اس حملے سے 2 ماہ قبل ولیم نے اپنے باپ کی گن چوری کی اور اس کو پارک میں چھپا دیا، جہاں وہ سب اکثر جایا کرتے تھے. حملے سے پہلے ویکینڈ میں ولیم اپنے دوستوں کو کہنے لگا، آئی ایم گوئنگ ٹو پول اے کولمبائن ان سنتانا ہائی. کولمبائن کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوگا، 2 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بھی ایک بچے نے اسکول میں بہت سو کو قتل کر دیا تھا. جب اس نے کہا تو اس کے دوستوں نے اسے ڈرپوک کہا اور کہا اچھا کر کے دکھاؤ. جب اس نے ایسی بات کی تو انہوں نے اس کو اور زیادہ پرووک کیا. سوموار کے دن اسکول میں داخل ہونے سے پہلے اس کے باقی دوستوں نے اسے ابھارنے کے لیے اس کے کپڑوں کو چیک کیا کہ گن کہاں. افسوس کی بات یہ کہ سب کچھ اسکول میں ہوا، مگر اسکول کی اتھارٹی کو کچھ پتا نہیں تھا. خیر، سوموار کو 9:20 پر ولیم 22 بور کا ایک ریوالور ساتھ لے آیا اور اسے اپنے ٹراؤزر میں چھپا دیا. پہلے لڑکوں کے باتھ روم، پھر گراؤنڈ میں گولیاں برسانی شروع کر دی. کچھ اسٹوڈینٹس نے شروع میں سوچا شاید بجلی کی خرابی سے کچھ ہوا ہے، مگر اصل تصویر اس وقت سامنے آئی جب بہت سے بچوں کو زخمی حالت میں ادھر ادھر گرتے ہوئے دیکھا گیا. جب ایمرجنسی پولیس کا شیرف ولیم کو پکڑنے آیا تو اس نے اپنا ریوالور دے دیا، جسے وہ ایک دفعہ اور فائرنگ کے لیے لوڈ کر چکا تھا. 6 منٹ کی مسلسل گولیوں کی بھچاڑ سے 14 سالہ برائن، 17 ایئر رینڈی تو فوری ہلاک ہو گئے اور 13 بچے زخمی ہو گئے. یو ایس میں 2 سال پہلے کولمبائن کی خون ریزی کے بعد یہ 32 اسکول شوٹنگ تھی. پچھلے ہفتے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد والدین، استاد اور کونسلر اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وجوہات معلوم کی جائیں جنہوں نے اس بچے کو اتنا ظلم کرنے پہ مجبور کیا. ایک بچے کا کہنا ہے کہ اسکول کے ماحول میں اتنی نفرت، لعنت، ملامت اور گھٹن ہے جس سے لگتا ہے کہ اس طرح کے سانحے وقوع پذیر ہونے کے انتظار میں تھا. ان اسکول کے ماحول میں اتنی نفرت، لعنت، ملامت، مذاق اڑانا، دھمکیاں دینا اور ایسی فضا تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جلد ہی کچھ ایسا حادثہ ہوگا. ولیم 2 سال پہلے کیلیفورنیا کے ایک گاؤں سے آیا اور جلد ہی گلی کے برے بچوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو اسے تنگ کرتے، اور اسی طرح اس کے کچھ اور بھی ایسے واقعات اور اسباب تھے. ماں باپ کے درمیان طلاق ہو چکی تھی، ماں تو بلتی نہیں تھی، باپ جو ہے وہ کمپیوٹر، سونے اور شراب پینے اور اسپورٹس چینل دیکھنے میں وقت گزارتا. اگر کبھی بارش کے وقت باپ کو بچہ فون کرتا کہ مجھے لے جاؤ تو وہ فون پہ چیختے ہوئے کہتا کہ گدھے خود آ جاؤ. اور اسی طرح اسے کہیں سکون اور امن نہیں ملا, نشے کا شکار ہوا. اور اسی طرح اس کے دوستوں نے کہا کہ شروع میں جب وہ آیا تھا تو ایک اچھا عیسائی بچہ تھا, مگر بری صحبت نے اس کا اخلاق بگاڑ دیا, وہ سگریٹ نوشی کرتا, شراب پیتا. پھر اسی طرح اس نے اپنے ایک دوست سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں ستائے جانے کے خوف سے اسکول جانے سے ڈرتا ہوں, کہ میں جاؤں گا تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے, اس لیے اسکول نہیں جانا چاہتا. ایک اور اس کے دوست نے کہا کہ اسے آخری حد تک ستایا گیا, یہ تو ہونا ہی تھا, یعنی جتنا اسے پریشان کیا گیا تو یہ تو نتیجہ ہونا ہی تھا. پھر اسی طرح ایک اور کا ریمارک یہ تھا کہ جس روز اس نے شوٹنگ کی ہے اس روز وہ بظاہر بہت پرسکون تھا, نہ تو خوف زدہ لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی, مگر تھوڑی دیر بعد جب میں نے گن شوٹ کی آواز سن کر مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور دوبارہ فائرنگ شروع کر دی. یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ وہ سب کر رہا ہے. بہرحال ایسے اور بھی بہت سی چیزیں چھوٹے پیمانے پر نظر آتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں اور ٹین ایجرز میں عموماً یہ قباحت بہت زیادہ پائی جاتی. جو جو انسان سنجیدہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو کسی حد تک یہ بیماری کم ہوتی ہے, لیکن بچے شوخ ہوتے ہیں اور شوخی میں بعض اوقات ایسے کام آسانی سے کرتے چلے جاتے ہیں. ماں ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ایسے مسائل کو بھی جاننے کی کوشش کریں اور ان کی ایسے مواقع پر رہنمائی کریں, اور اگر اسکول میں ایسے کوئی عناصر دیکھیں تو اس کی نشاندہی کریں. لیکن چونکہ اب ویلیوز اور اخلاق نام کی چیز تو دن بدن ہمارے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام ہی ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے, دوسری بات یہ کہ اگر کچھ لوگ اسلام نام کی کسی چیز سے پریکٹس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ کرنا, ہر سال عمرہ کرنا, حج کر لینا, یہی چیزیں اسلام ہیں, اور باقی یہ اعمال جو ہیں جن میں باہمی انسانی تعلقات کی خرابی ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں میں اب ایک اور پہلو سے بات کروں گی. مذاق اڑانے کے کچھ جملے بتائیے مجھ کو, کیونکہ یہ تو ایک تھیوری بتا دی میں نے, اس کے نتائج اور اثرات بھی بتا دیے کہ بالآخر انسانی تعلقات یہاں تک خراب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کیا جائے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہم کچھ ایسے سینٹنسز, کچھ ایسے طریقے, کچھ ایسے رویے سامنے لائیں کہ جس سے ہمیں کلیئر کٹ پتہ چلے کہ اس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں, ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو جائز ہے. شابش, مذاق اڑانے کا ایک جملہ ہے کسی بھی موٹے انسان کو دیکھ کر یوں کہنا کہ یہ کتاب اوپر لے آؤ, شاید تمہارا کچھ وزن گھٹ جائے. اس میں ایک ٹیزنگ ٹون بھی ہے اور ایک نفرت کا انداز بھی ہے اور مذاق اڑانا بھی ہے. جی ہاں, جو بچے توتلا بولتے ہیں اس پہ ہنس پڑنا, یا بچہ غصے میں ہے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا, بات بات پہ ایسے لفظ بولنا جو فوراً بعد آگے آ رہا ہے کہ ولا تنابزو بالالقاب, سر پھرا, او سر پھرے, او گدھے, او پاگل, اس قسم کی باتیں کہتے رہنا, یعنی نام سے پکارنے کی بجائے اس قسم کے ٹانٹنگ الفاظ جو ہیں ان کو بول کر بات شروع کرنا. جی جی ہاں, جسچر اور پوسچر سے بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے پتہ چلے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. طنزیہ, ہنسی, ہنسنا, بالکل. بچے عموماً نا سمجھ ہوتے ہیں, نا سمجھے کی باتیں کر جاتے ہیں, تو ان کو یہ کہنا کہ تم تو ہو ہی بے وقوف, بے وقوفی کی باتیں مت کرو, یا پھر اس کی بات پہ ہنسنا شروع کر دینا, یہ بھی درست رویہ نہیں. جی آپ. جی ہاں, کسی کے تکیہ کلام پہ ہنسنا, یا کسی کے سٹائل پہ ہنسنا, کسی کے ایکسنٹ پہ ہنسنا, بعض لوگ بات میں ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں, اس پہ ہنسنا شروع کر دینا, جو ہی وہ بات ریپیٹ کرنے لگے تو ہنسنے لگنا. بالکل, اگر آپ انگریزی اچھی بول سکتے اور دوسرا نہیں بول سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا, یا دوسروں کو توجہ دلانا, یا اسی طرح قرآن کوئی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا, یا اردو نہیں صحیح بول سکتا تو اس پہ ہنسنے لگنا. جی آپ, صحیح ہے. اگر رنگ کسی کا ڈارک ہو اور بال بھی ساتھ گنگرا لیں تو اس کو حبشی کہہ کہہ کے پکارنا, یا مکرانی کہنا, ہاں یا کوئی شخص اگر کھڑا ہے اور اتنے میں آپ دو لوگ آ گئے اور آپس میں باتیں کر کے زور زور سے اس طرح ہنسنا کہ اس کو لگے کہ شاید اس پہ ہنسا جا رہا ہے. جی ہاں ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پہ ایسے گانے گائے جاتے ہیں کہ جس میں سسرال والوں کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے, ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس کو ٹانٹ کیا جاتا ہے اور اس کو رسوا کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جوتا چھپانے کی رسم جو ہے دوسرے کو رسوا کرنے کی. جی ہاں کارٹونز کے اندر جو شکلیں ہیں ان سے تشبیہ دینا, اگر کسی کے دانت لمبے ہیں تو اس کو بکس بنی کے ساتھ کیا کہا, یہ کہا مجھے نام نہیں آتے. جی ہاں بالکل, اگر کوئی گر جائے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا, کوئی پھسل جائے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا, اس کا مذاق اڑانا. جی آپ ادھر سے کچھ کہہ رہے ہیں. بالکل دنیا میں انسان کو انسان ہی سے کام پڑتا ہے, وقت بھی گزر جاتا ہے, بہت سارے مواقع اور بہت ساری زندگی کی نعمتیں سب چلی جاتی ہیں لیکن انسان ہی باقی رہ جاتے ہیں. اچھا مثلا کل ہی یہ آیات پڑھ کر کسی نے جا کر دوسرے کو کہا جب میں یہ آیات پڑھ رہی تھی تو مجھے تمہارا ہی خیال آ رہا تھا, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں آرمی کے جو ایکسرسائز ہوتے ہیں اس میں پہلے دن جو ریگنگ کی جاتی, 1 اپریل فول آ رہا ہے. جی ہاں ایک دوسرے کا مذاق, بہاری بنگالی کا, بنگالی بہاری کا, اور اسی طرح سندھی پنجابی پٹھان ایک دوسرے کے لہجے پر. دیکھیں محبت کے انداز اور تحقیر کے انداز میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح انہوں نے بات کی, یہ کہتی ہیں کہ عموماً جو نجی محفلوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے جب رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ, لڑکیوں کو دیکھ کے آتے ہیں پھر بیٹھ کے کسی کی ناک طوطے جیسی ہے, کسی کی آنکھ ایسی ہے, کسی کی شکل ایسی ہے, خوب خوب ہنستے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آئی تو نہیں پسند آئی, ختم بات. لیکن کس نے حق دیا کہ اللہ کی تخلیق کو بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں اور پھر اس پہ ہنسیں؟ جی ہاں اجتماعی پروگرام جس طرح کے کرنا کہ جس میں ایز اے پرسن کسی کو ڈسکس کر کے اس پہ ہنسنا, اس سے پوری قوم کا ایک مزاج بگڑ گیا نا. جی جی ہاں یہ تو بہت ہی کامن ہے نا, اگر اسکاف میں کوئی آ گیا تو دیکھتے کہا دیکھو آ گئی ملانی. ایگزیکٹلی بچے جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں تو ماں باپ عام طور پر انکریج کرتے ہیں, کہتے ہیں بہت کانفیڈینٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دے اور جو پیٹ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرے. اور ہم کہتے ہیں کانفیڈینٹ, مہذب ہیومر ختم ہو گیا ہے. جی ہاں بڑے بڑے سیاسی لیڈرز اور دوسرے لیڈرز کا مذاق اڑانا, اس کی بھی ہمیں کہاں اجازت ہے؟ ان کی توہین کرنا, ان پہ باتیں بنانا تو ہم نے اپنا مشغلہ سمجھ لیا, کارٹون ان کے بنانا. بالکل ان کے بچے نے کلاس میں قرات کی تو سب بچے اس کو مولوی مولوی کہنے لگے, اس سے وہ ڈسٹرب ہوا. مخصوص فرقوں کے, ذاتوں کے, قوموں کے, علاقوں کے نام رکھ لینا. جی ہاں فیئر ویل پارٹیز میں عموماً ٹیچرز کے اوپر کمنٹس ڈالے جاتے ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی ایک مجلس میں ان لوگوں کا جو آپ کی زبان نہ سمجھتے ہوں ان تو باتیں کر کے مذاق اڑانا, جیسے نوکر انگریزی نہیں سمجھتے تو ان کی باتیں آپس میں ڈسکس کرنا, تو بچے دیکھ کے تو کیا تربیت پکڑتے ہیں. بالکل بعض اوقات غیبت اور مذاق, یعنی مذاق سامنے بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے, کیونکہ غیبت کی تعریف یہی کی گئی نا, ذکر کا اخا کا بما یکرہ, تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے. جی ہاں فرسٹ ڈے اور لاسٹ ڈے پہ انک پھینکی جاتی ہے اور کپڑے برباد کیے جاتے ہیں جو کسی کے پہننے کے قابل نہ رہے. کم سمجھ انسان کو علامہ یا حضرت کہنا. اچھا ہیومر کیا ہے؟ مثلا ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب یہ ایک حقیقت تھی، سکھانے کا ایک انداز تھا. وہ عورت بہت غمگین ہوئی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت رو رہی ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گی. آپ نے نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گی، کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل بوڑھی عورتیں جوان ہو کر دوبارہ سے خوبصورت ہو کر جنت میں بھیجی جائیں گی. اس پر وہ عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی. تو اب یہ ایک مزاح کی قسم تھی جس میں ایک سکھانا بھی تھا، وقتی طور پر اس عورت کی دل آزاری بھی، لیکن اسی جگہ اس کو خوش بھی کر دیا گیا. اس میں اس کی تحقیر نہیں تھی، مذاق اڑانا نہیں تھا، یا اس کو براہ راست کچھ نہیں کہا گیا. اس کو یہ نہیں کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گی، کیا کہا؟ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اچھا، اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے. تو آپ کھجور کھاتے گئے اور ساری گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈالتے گئے. جب کھجوریں ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ علی تم نے اتنی کھجوریں کھائیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ تو گٹلیاں بھی کھا گئے. یعنی آپ کے سامنے گٹلیاں نہیں ہیں. اب یہ ایک مزاح تھا، لیکن اس میں تحقیر کا پہلو نہیں تھا اور سب کو پتا تھا کہ گٹلیاں کہاں ہیں، اور کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذاق میں جھوٹ بھی بولتے ہیں بہت. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو مذاق میں جھوٹ بولے، کسی کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے اور صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا، وہ سامنے ہی ہو رہا تھا. اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہ بھی سامنے ہی تھا، وہ بھی پتا تھا. تو اس طرح کے لطیفے جو ہیں اس میں مزاح بھی ہے، لیکن نہ تو کسی کی حقارت ہے نہ کسی کا تمسخر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انداز سے بہت فرق پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ مذاق اڑانا اور کسی سے مذاق کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مذاق اڑانا کیا ہے؟ جس میں دوسرے کی رسوائی ہوتی ہو، اور ایسا انداز، یعنی مذاق میں انداز بہت شمار کرتا ہے، انداز بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس سٹائل سے بات کی، ٹیز کر رہے ہیں، ٹانٹ کر رہے ہیں، یا آپ دوسرے کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں. یعنی کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو ہنسانا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. اب اس کو سن کے آپ سب سنجیدہ اور غمگین اور پریشان بیٹھ جائیں، نا ہنسنا منع ہے اسلام میں، اور مذاق تو بالکل ہی منع ہے. مذاق کرنا منع نہیں ہے، مذاق اڑانا منع ہے، کہ جس میں کسی کی مخصوص جسمانی ساخت یا لہجے پر ہنس پڑنا کہ دوسرا شرمندگی محسوس کرے، دوسرے کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو. جی فرمائیے. بالکل، یہ جو ہے نا دوسرے کو ذلیل کرنا جسے کہتے ہیں نا، زچ کرنا، خوار کرنا، دوسرے کی اذیت سے لطف اندوز ہونا، دوسرے کی اذیت سے لطف اندوز ہونا، انجوائے کرنا جب دوسرا ٹارچر میں ہو، یہ منع ہے. مومن کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا، یہ سنگ دلی اور بے حسی کی علامت ہے کہ آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہوں. کسی کو رلا کے خوش ہونا اور رلائے چلے جانا، رلائے چلے جانا. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک مشغلہ بنا لیتے ہیں نا، جیسے کسی کی فیس ریڈنگ یا کسی کی مائنڈ ریڈنگ کرنے کے لیے، کہ ہم دوسروں کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس شوق میں ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور تجسس میں لگے رہتے ہیں بعض اوقات، اور خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی بری انٹینشن نہیں ہے. اچھا، تجسس کرنے کی بھی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ باتیں کر رہا ہوں، اس لیے یہ دو بیٹھے ہیں، اچھا میں ذرا پاس سے گزر کے، ایسے بہانے سے، میں کسی کام کے بہانے سے پاس سے گزر کے دیکھتی ہوں نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں نا. ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں؟ کیوں میری کر رہے ہوں گے، وہ کوئی اور بھی بات کر سکتے ہیں. اور اگر کر بھی رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیا پتا سازش کر رہے ہوں اس لیے مجھے خبر لگانی ہی لگانی. اچھا، کیا سازش کر رہے ہوں گے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ، یہ سازشیں کریں گے تو اللہ بھی ہے جو ان کی چالوں کو توڑنے والا ہے. اچھا، بعض اوقات انفرادی طور پر، بعض اوقات اجتماعی طور پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مثلا مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا، آپ کو پتا ہے وہ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں صرف تجسس کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کرنے آتے ہیں اور رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں، تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، شاید انہیں بھی قرآن سے کچھ فائدہ ہو جائے. اور اس بات کا مجھے خوف نہیں کہ وہ مجھے کوئی نقصان دے سکیں گے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نہ تو کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی سازش، نہ ہی کوئی ایسی پلاننگ. لفظ لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ مختلف لوگوں کے پاس. وہ یہاں سے کیا جاسوسی کریں گے؟ قرآن کی جاسوسی کریں گے؟ کوئی ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے، جو یہ کہہ رہا وہی سنا رہے ہیں. وہ جا کے کیا بتائیں گے، کیا چال چلیں گے، میکسیمم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے آ کے ایسی بات کہتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اچھا میں پھر تھوڑا سا اور پوچھوں گی، اچھا وہ کہاں رہتا ہے اور پھر کس نے بھیجا اس کو اور ان کی کیا سرگرمیاں ہیں اور یہ شیطان کی ایک چال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں گی اور صرف اس تجسس میں اور اس سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ کے ایک اور ہی سمت بھی جا نکلوں گی، تو جو میرا اپنا اصل کاز ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. جس چیز میں مجھے محنت کرنی ہے، جس پازیٹو کام کے لیے، اس کے لیے لازمی طور پہ وقت کٹ جائے گا. ایک دن مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ میں کہیں فوٹو کاپی کرانے کے لیے گئی تو وہاں پر ایک خاتون تھی، کوئی یورپین خاتون تھی، یعنی نان مسلم تھی کوئی، تو وہ آپ کے سارے انٹرویوز فیکس کر رہی تھی کسی باہر کے ملک. تو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں بہت کنسرن ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تو دیکھ لیں، اور اگر میرے انٹرویوز چلے گئے تو اس سے پہلے کہ وہ بھیجے، وہ پہلے اخباروں میں نشر ہوئے پڑے ہیں، کوئی کہیں سے بھی لے کے ان کو پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں جب اپنے بارے میں بھی یہ پتا چلے کہ لوگ ہماری تجسس کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، تو اس پر بھی پریشان نہ ہوا کریں اور نہ ان باتوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا کریں اور نہ ان کی بہت کھوج میں لگیں. جو کام کرنا کرتے جائیں، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، جس دن موت آنی ہے اسی دن آنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے کچھ کر لیں. اور اگر آدھی زندگی اس میں لگ گئی کہ کون ہمارے بارے میں کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ تھوڑا بہت پتا چل جاتا ہے، کوئی ڈسکس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، بس اس سے آگے نہیں. شیخ سعدی کا قول ہے، تم نے غیبت کرنا ہے تو اپنی ماں کی کرو، کیونکہ تمہاری ماں تمہاری نیکیوں کی زیادہ حقدار ہے. جی ہاں، یہ یاد رکھیں کہ جس کی آپ غیبت کرتے ہیں، جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، جس کو آپ نیگیٹو وے میں ڈسکس کرتے ہیں، دراصل آپ اپنی نیکیاں اس کو بھیج دیتے ہیں. تو نیکیاں کمانا ہمیشہ مشکل کام ہوا کرتا ہے، نیکیاں سمیٹنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو کبھی کسی کی باتیں سن کر خاموش ہو کر بھی نیکیاں جمع کی جا سکتی. ٹھیک ہے، اچھا جناب، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ظن ہے نا، گمان جو ہے، یہ بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان آپ کے معاملے اور رویے کو بہت اچھا کر دے گا، اور کسی کے بارے میں برا گمان آپ کو اس کے ساتھ بد اخلاقی پہ آمادہ کر دے گا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیسے کرتے ہیں. ہماری ایک استاد تھی، ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا. اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں بھی برا دل نہ رکھو، اس لیے کہ اس کو تو شاید نہ پتا چلے کہ تم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہو، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو، مگر تمہارا اپنا دل تو کڑتا رہے گا اور سیاہ داغ اس پہ لگا رہے گا، وہ تو گندا ہوگا. تو اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ. کسی کے بارے میں بھی بے وجہ بری باتیں سوچتے رہنے سے کسی کو نقصان کم ہوتا ہے، خود کو زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا نا، زینہ فی قلوبکم. ایمان جیسے قیمتی چیز کو دل میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل کو شرک کی، بدگمانی کی اور حسد کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا جائے. پھر ولا تجسسو، تجسس نہ کرو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب ہی نہیں. اب دیکھیں دنیا میں بے پناہ علم ہے، بے پناہ باتیں. اچھا میں اپنے آپ کو کیسے روکتی ہوں تجسس سے؟ مثلا کوئی شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے اچھا اس کو پڑھ لے تو پتہ نہیں کون سا نیا راز کھل جائے اس پہ، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا ہے دنیا میں اور جہاں جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پتا ہے مجھ کو، لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اگر مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا بہت سی ایسی باتیں جن کا مجھے پتا چلانا چاہیے تھا میں نے پتا کر لی، سب پتا چل گیا مجھ کو، سارا علم حاصل کر لیا میں نے. جب فائدہ مند باتوں کا مجھے ابھی سب کا نہیں پتا جو میری زندگی میں، دنیا اور آخرت میں حقیقی معنوں میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، جب ان کا نہیں پتا مجھ کو، تو اس بات کا پتا نہ چلا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا. کبھی آپ سوچیں نا، ہر انسان کچھ نہ کچھ تجسس کرتا ہے نا، اللہ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہو. کبھی آپ کسی بھی اپنے تجسس پہ سوچیں، مثلا بعض وقت لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اپنی کوئی چیز پڑھنے کی بجائے اس طرح نگاہیں دڑا کے دوسرے کا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اس نے کیا لکھا ہے، یہ کون سا کاغذ ہے اس کے پاس، یہ اس کے تفسیر کے نوٹس کے ساتھ اور کون سی، یہ کون سی تفسیر اور پڑھتی ہے، یہ اور کدھر جاتی ہے، کیسے محنت کرتی. اچھا پھر اس کے رشتے داروں سے پوچھیں کتنی دیر پڑھتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا، آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں، ادھر ادھر سے پوچھنے کی کیا ضرورت، خود ہی پوچھ لیں بھائی آپ کیا کرتے ہیں، وہ بتا دے گا آپ کو. کیونکہ چور ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے نا، اس لیے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور کیا کرتے ہیں پھر، ادھر ادھر کے ذرائع اختیار کرتے ہیں. بعض وقت کوئی کال میں کال مل جائے نا تو ہم اپنا ٹیلی فون چھوڑ دیتے ہیں، اچھا بولے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے نا، اور پھر ڈسکس کرتے ہیں، آج میں نے ایک ایسی کال سنی اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی، ایسے ہو رہا تھا. اچھا پھر اسی طرح جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، مشہور کریکٹرز ہوتے ہیں یا فلم سٹارز ہوتے ہیں، ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرنا، یا اسی طرح اپنے دوستوں میں یا اپنے سرکل میں یا اپنے رشتہ داروں میں ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرتے رہنا، جہاں بیٹھنا اسی قسم کی گفتگو کرنا. اچھا اور سناؤ کوئی نئی تازی، کون کس کے ساتھ ہے، کیا ہو رہا ہے. بالکل ویسٹ میں ایسے میگزینز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، دیانا بیچاری کی ڈیتھ کیوں ہوئی، کیوں ہوئی، تجسس کہاں جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کیا پہنا ہوا ہے، کیا کھا، کہاں سو، اس کی زندگی حرام کر کے رکھتی، اس کی ایک ایک چیز کے تجسس، کوئی چیز پرائیویٹ رہی نہیں. ہاں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا کوئی نئی تازی سناؤ، کوئی بات بتاؤ، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میرے جیسے کھو تو اسے کہا ایک دن ٹھہرو اور کتاب لے آؤں، پھر کہیں یا میں تمہیں سناتی ہوں، پھر نہیں کریں گے، اگلی دفعہ نہیں پوچھیں گے، کہیں گے یہ بور لوگ ہیں، تو ہو جائیں کیا ہوا، ہم نے ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اپنے امان لامے گندے کرنے. ہم خود بھی تو ڈرتے ہیں نا، لوگ کہیں گے اچھا ایسا ہے ویسا ہے. سوال ہے، بیویاں عموماً شوہروں کی جیبیں بلز وغیرہ چیک کرتی ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ اکثر وائفز کو بے بنیاد شک ہوتا ہے کہ شوہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا، یا کہیں اور چکر تو نہیں. اس میں ایک چیز جو ہے، جیسے شوہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا، اس کا تجسس تو نہیں ہونا چاہیے، اس کا مال ہے، اس کی ماں ہے، دیتا رہے، آپ کو کیا نقصان ہے، دل بڑا کریں. ایک شوہر جو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، کیا اس کا آپ پر کوئی وبال آئے گا، آپ کا کیا نقصان ہوگا، آپ کے رزق میں سے کیا جائے گا، کچھ نہیں جاتا، کرنے دیں. وہ جتنا ماں کے ساتھ کرے گا اس سے پلٹ کے زیادہ آپ کے پاس اللہ بھیجے گا، اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں. لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور چکر میں تو نہیں، ٹھیک ہے شوہر بیوی کا لباس ہے بیوی شوہر کا لباس, اس بات کی خبر ہونی چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی زندگی اجیرن کر لیں اور محض وہم کا شکار ہو جائیں. کچھ عرصے پہلے خاتون میرے پاس آئیں اور ان کی زندگی حرام ہو چکی تھی محض اس شک میں. اور شک کہاں سے کہ وہ جیسے شوہر کے آفس میں گئی ہیں, وہاں ٹیبل پر ایک فون نمبر رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا لائی کر کے دیکھا کہ کسی لڑکی کا تو نہیں, اور پھر وہ پریشانی اور ایسی دلدل میں جا گھسی کہ جس سے نکلنے کا راستہ نہیں پتہ چل رہا. تو اب ضروری ہے کہ اگر کہیں شوہر نے کوئی نمبر لے کے رکھا تو کسی عورت کا ہی نمبر ہوگا. تو اس طرح کے بے بنیاد شک نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں کہ بے بنیاد شک منع ہے, لیکن ایک شخص کے عمل سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ بالکل ہی ایک اور چیز ہے. تو شوہر بیوی کا لباس ہے بیوی شوہر کا, ان کو بھٹکنے سے غلط رستوں پہ جانے سے بچانا بھی ضروری ہے. یہ لیک آف کمیونیکیشن سے بھی ہوتا ہے. تو تجسس کی بجائے کمیونیکیشن بڑھا لیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ کسی کی یہ دیکھنے میں کیا کتابیں پڑھتی کہاں جاتی, تو اس کے بجائے آپ براہ راست اس سے بات کر لیں. ایک یہ چیز بھی تجسس میں آتی ہے کہ کسی شخص سے اس کے بارے میں سوال کرتے جانا, یہ بھی ایک قسم کا بیکار مشغلہ ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا تو برا ہے لیکن غیر مسلموں کی غیبت کھلے عام کرتے ہیں, یہ بھی درست نہیں. یہ بہت اچھی ایک بات کسی لکھی کہ جو چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں وہ کم ہی اپنی تعریف سنتے ہیں. تو تجسس سے حاصل کیا ہوا؟ کسی کے خط پڑھنا, تحریر پڑھنا اور چیزوں کے اندر جھانکنا. جی ہاں, بعض وقت مریضوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ سمجھے بغیر, جانے بغیر کہ وہ بیمار ہیں. اسے اگر کوئی اونچا سنتا ہے تو اس کو اس طرح ٹیز کرنا. یہ کسی لکھا ہے, جب میں اپنی بچیوں کو کہیں لے کے جاتی تو اکثر لوگ ان کے سامنے کہنا شروع ہو جاتے کہ یہ کس پر گئی ہیں, یہ تم سے نہیں ملتی. میری بیٹیاں اتنی کمپلیکس میں آ گئی کہ وہ میرے ساتھ کہیں باہر جانے سے انکار کر دیتی. اکثر اوقات لوگ بے سمجھے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کی پرسنالٹی ختم ہو کر رہ جاتی, اور مجھے بہت مشکل پیش آئی اپنی بچیوں کو اس کمپلیکس سے نکالنے. ہاں, یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ بچے تم پر نہیں گئے اور بچوں کے سامنے. یہ مذاق کی کون سی حد ہے جب میاں بیوی کو گھر والوں کے سامنے کہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں اور سب مل کر اس بات کو انجوائے کریں, آخر میں اسی بات پر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے. یہ بھی ایک غلط قسم کا مذاق ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک مذاق جب بار بار دہرایا جاتا ہے نا, تو دوسرا شخص انکانشیسلی ایک نیگیٹو ری ایکشن شو کر دیتا ہے. نہیں, ایک آدھ دفعہ میں تو کوئی نہیں, لیکن اگر ایک ہی بات بار بار کہی جائے تو اس سے بھی ایک اریٹیشن ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اگر سینسیٹیو ہیں تو ان کو پھر نہیں چھیڑنا چاہیے. اس وقت مارکیٹ میں ایک ڈیوائس بہت بک رہا ہے جس کو کمیونیکیشن اسکینر کہتے ہیں, جو فون کالز اور موبائل کالز پیچ کر لیتے ہیں. اس تجسس نے بہت سے گھروں میں جھگڑے کھڑے کر دیے. جی, ایک گمان کے بارے میں بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات بچوں کے بارے میں آپ کو کچھ گمان کرنا پڑتا ہے تو اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ کمیونیکیشن تو اپنی جگہ ہے, لیکن بعض اوقات بچوں کے بہیویئر اور رویے کے گھر سے باہر کیا کرتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں کیا کرتے ہیں, تو اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بلا وجہ آپ تو نہ لگائیں کہ ایک ایک چیز آپ ان کی چھانٹیں, چھپ کے فون سنیں یا ان کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, مثلا آپ بچے کی الماری صاف کر رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے, مثلا اگر آپ اپنے بچے کا بیگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک ربڑ نظر آتا ہے, یہ شارپنر نظر آتا ہے جو آپ نے خرید کر نہیں دیا, اب آپ کے پاس ایک دلیل ہے کس بات کی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. یہ آپ نے تجسس کے لیے نہیں کیا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز آپ کے بچے کے بیگ میں ہے یا الماری میں یا کمرے میں ہے کہ جو آپ کی خریدی ہوئی نہیں, آپ کی دی ہوئی نہیں, گھر سے نہیں لی گئی, کہیں اور سے آئی ہے. اب آپ کے دل میں بدگمانی آتی کہ کہیں اس نے چوری تو نہیں کر لی, کیا آپ سوچتے ہیں کہ کسی نے اس کو گفٹ تو نہیں دیا, یا کوئی بھی اور برا خیال آپ کے دل میں آتا ہے. اب یہ بدگمانی ہوئی کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبب تھا. اب آپ کا کیا کام ہے, آپ کیا کریں, اس کے فرینڈ سے پوچھیں یا خود اس سے پوچھیں؟ اس سے پوچھیں, اسے کہو بھائی یہ کہاں سے آیا, یہ کس نے دیا تم کو؟ اچھا, پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس نے مثلاً چرایا اور آپ کو اس کی حرکتوں سے پتہ چل گیا کہ بس چپکے سے کہیں سے اٹھا لائے, کیونکہ بچوں کے لائف میں ایک فیز ایسا آتا ہے نا کہ جب ان کو چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور ان کو بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا چوری کیا ہے اور زوری کیا ہے یا کچھ, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے اپنے گھر میں اپنی ہے تو باہر بھی اپنی. تو ایسے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک دم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر ڈرانے دھمکانے اور خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایسا خوف بیٹھ سکتا ہے کہ کبھی دوبارہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرے گا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے اور وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو آپ اسے سمپلی بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ہمیں صرف اپنی چیزیں لینی چاہیے. اور سمجھانے کا ایک بہت افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بیگ سے یہ چیز نکال لے, کوئی تمہارے کمرے سے یہ اٹھا کے لے جائے, کوئی تمہارے پوچھے بغیر تمہاری چیز استعمال کرے, تمہیں کیسے لگے گا؟ وہ بتائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے. تو بچے اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہماری چیز کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, ہماری چیز چھوٹا سا کاغذ بھی کوئی نہ اٹھائے. تو جب ان کو اچھا نہیں لگتا تو دوسروں کا اٹھانا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آہستہ آہستہ آپ ان کو بہت اعتماد دے کر ان کی ایسی بری عادتیں چھڑوا سکتے ہیں. اچھا, ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ بزدل ہوتے ہیں. بچے نے غلطی کی, اس سے تو نہیں پوچھیں گے, اس سے پوچھ, اس سے پوچھ, اس اور ایک شہرت کر دیتے ہیں اس کی خرابی کی. کیونکہ بعض اوقات جس سے آپ پوچھ رہے تھے اس کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر ہوتی, اور اس طرح آپ کے پوچھنے سے آپ ہی کے بچے کی ایک برائی اس کے سامنے آ گئی, وہ اس کی نظروں میں بھی گر گیا. مثلاً آپ بچے کے دوستوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ بچہ آپ پہ اعتماد کھو دیتا ہے. جو پوچھنا ہے خود پوچھئے. اب آخری بات ہے ڈسکشن میں سے, غیبت سننا. کرنا تو آپ روک لیں گے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں کسی کی بات کرنی, چھوڑو کیا فائدہ. لیکن اس کا کیا کریں گے جب دوسرے آپ کے پاس آ کے کہانی کرنے لگے؟ اچھا, مواقع کیا ہوتے ہیں, کب غیبت زیادہ ہوتی ہے؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا, کھانے پہ اکٹھے ہوئے, شادیوں پہ, یعنی تفریح کے موقعوں پر عموماً ریلیکس موڈ میں زیادہ دوسروں کی ڈسکشن ہوتی ہے. یا پھر انسان اپنے بالکل کلوز سرکل میں زیادہ غیبت کرتا ہے, بالکل اپنے فیملی کے اندر, جیسے شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یہ مواقع ہوتے ہیں. اپنے گھر کی حد تک تو آپ یہ علاج کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث غیبت سے متعلق لکھ کے سامنے لگا دیں اور سب کو ایک دفعہ بتا دیں, اور جب کوئی کرنے لگے تو ادھر اشارہ کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلاً کوئی کوڈ ورڈ رکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں مردہ گوشت, یا کوئی بھی ورڈ ایسا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ غیبت ہے. اگر ایک شروع ہوا ہے تو دوسرا اس کو جواب دینے کی بجائے اگر ہنستے ہنستے وہ کوڈ ورڈ بول دے تاکہ اس کو یاد آ جائے تو وہ رک جائے, موضوع بدل دے اور کہ اللہ ہدایت دے بس سب کو کیا کیا جائے. لیکن ایک شخص سنائے جا رہا ہے, کہانی سنائے جا رہا ہے, تو بجائے انٹرسٹ لینے کے تھوڑا بددلی سے سنیں, پھر کیا کہ جواب دینے کے اور شامل ہونے کے بجائے کہ بس اللہ ہدایت دے سب کو, اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اس کو بھی دے, ہم سب کے حالات درست کریں. افسوس ہوتا ہے, کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, اس قسم کے جملے جس سے دوسرا شخص بد مزہ ہو جائے. پھر اسی طرح اگر خود سے شروع ہو جائے تو اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی تاکہ دنیا میں ہی کفارہ ہو جائے. تو بار بار کے صدقے سے یا تو غیبت چٹے گی یا پھر جیب خالی ہوگی. اگر موقع ہو اس مجلس سے اٹھنے کا تو اٹھ جائیں. جیسے دو چار لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا, تو دیکھا کہ اکیلا نہیں ہے مہمان تو کسی کام کا بہانہ کر کے فوراً اٹھ گئے. جب ایک اٹھتا ہے تو وہ جو سنانے والا ہوتا ہے اس کو سنانے میں وہ مزہ ہی نہیں رہتا, وہ خرابی ہو جاتی. اور اگر نہ ہی اٹھ سکیں تو پھر ٹائم دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں, یا ایک دم کچھ چیز نکال کے پڑھنے لگ جائیں یا کچھ چیز صاف کرنے لگ جائیں, یا کوئی جو بھی کوئی ایسی بات پاس ہو اس کے ساتھ توجہ بانٹ لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا, ماں باپ ہوتے ہیں یا ساس سسر ہیں, اس میں انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ شروع ہو گیا سنانا تو سن لیں, اس کے بعد جس کی جا رہی ہے اس کی کوئی اچھی سی بات جواب میں سنا دیں, تو پھر یعنی روکنا بھی مشکل. کچھ اور کریں گے تو غصہ اور کریں گے کہ دیکھو میں بات کر رہی ہوں یہ سن ہی نہیں رہی. تو جب وہ سب سنا چکے ہیں تو تھوڑا سا سر ہلاتے رہے ہیں یا ان کو توجہ کرتے رہے ہیں ان کی طرف, پھر اس کے بعد جیسے میرا تجربہ یہ ہے یا میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ شخص بہت اچھا, آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا اوپینین بدل لیں گے کہ ہاں ہاں ویسے کہتی تم ٹھیک ہی ہو وہ ہے ایسا ہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا اس نے ایسا کیا میں اس سے پوچھوں گی, آپ یہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں اچھا ویسے ہے تو یہ بڑی غلط بات لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں, پوچھوں گی اس نے کیوں کیا, اس سے بھی دوسرا ڈر جائے گا اسے بلیک میل کریں تھوڑا سا کہ اچھا اس نے پوچھ لیا تو پول ہی کھل جائے گا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی کی ہو گئی ہے یا ہوتی رہی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کریں, اس کی طرف سے صدقہ کریں, اور یہ سوچیں ضرور کہ میں اپنی اتنی ساری نیکیاں اس کو دے چکی ہوں. یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتا ہے, انہیں ہر چیز سے شکایت ہوتی ہے, انہیں ہر انسان سے شکایت ہوتی ہے, ہر سسٹم سے شکایت ہوتی ہے, وہ ہر وقت شکایت سے بھرے ہوتے ہیں, انہیں کوئی اچھا نہیں لگتا دنیا. ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچے. اگر اپنے رشتے داروں میں ہے تو پھر تو صلہ رحمی کرنی ہوگی, لیکن اگر کوئی دوستوں میں ہے تعلق والوں میں ہے اس کمپنی کو اوائڈ کریں, ورنہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی نیگیٹو نہ ہو جائیں, آپ بھی ہو جائیں گے. ایسے شخص سے گفتگو کم سے کم کریں ورنہ وہ آپ کا ذہن بھی نیگیٹو کر دے گا. اچھا مسئلہ غیبت کیا ہوتی, وہ فلان جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا ایسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ بس اسمیل ہی آئی جا رہی تھی, اور اس قسم کی باتیں. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شریک ہونا پڑتا ہے. اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ اس شخص کے روز ہی ایسے کمنٹ ہوتے ہیں, یہ صرف خامیاں چنتا ہے لوگوں کی, اس کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی, تو ایسے شخص کو اگنور کر جائیں. اس لیے کہ اگر آپ نیگیٹو تھنکنگ والوں کے پاس مسلسل بیٹھیں گے تو آپ زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں گے. وہ تو بیمار ہیں نفسیاتی, آپ کو بھی کر دیں گے, کیونکہ نہ تو آپ ان کی بات کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کاٹیں تو ناراض ہوتے ہیں, تو پھر اوائڈ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کو احساس دلائیں کہ یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو اگر اس کو پتا چل گئی جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں. یعنی ڈائریکٹ اس طرح نہیں لیکن تاثر اس طرح کا دیں. پھر آپ دیکھیں کہ کوئلے کو جتنا بھی رگڑے نا تو کیا نکلتا ہے, اندر سے کچھ اور نہیں نکلتا. غیبت جتنی بھی لمبی کریں جتنا بھی اس میں آپ انوالو ہوں تو نکلتا کچھ نہیں, اس میں سے حل نہیں ہوتا مسئلہ. اس لیے ایسی باتوں کو آگے بھی نہ لے کے جائیں. یعنی اگر کسی نے کر ہی دیا نا آپ کے ساتھ, بس ادھر ہی بند کر دیں, ادھر ہی گندگی کا ڈھکنا بن کا بند کر کے اٹھیں, ختم, بلا دیں اس کو. اس لیے ایسی باتوں کو آگے بھی نہ لے کے جائیں, کیونکہ ہم اپنا مشن سمجھ لیتے ہیں آگے پھر اس شخص تک باتیں پہنچانا. تو وہ کوئلہ اٹھایا وہاں سے اور پھر اس کو رگڑا اور اپنے ہاتھ بھی کالے کیے اور دوسرے کا منہ بھی کالا کیا اور اس کی گرد اڑائی اور ہر طرف تباہی پھیلائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ اگر میں نے کسی کی حمایت کی اس کی غیر موجودگی میں تو اللہ تعالیٰ میری حمایت کا سبب بھی بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا, اگر آپ کسی کا دفاع کریں گے اس کی غیر موجودگی میں تو آپ کی عزت پہ جہاں حملہ ہوگا پھر آپ کا بھی دفاع ہوگا وہاں. یہ سوچ کر دوسروں کا دفاع کیا کریں, دوسروں کو پروٹیکٹ کیا کریں. اگر ہم حقیقی معنوں میں رحماء و بینہم ہیں نا, تو ہم صرف سامنے والے کو خوش نہیں کریں گے, ہم اس کا بھی دھیان رکھیں گے, اس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے جو سامنے نہیں, اس کی بھی لائلٹی رکھیں گے. کسی نے سوال لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ برا کرتا ہے اور میرا دل بہت رنجیدہ ہے تو میں کیا کروں, کیا کسی کو شکایت نہ کروں؟ اگر کسی کو کرتا ہوں تو غیبت ہو جائے گی اور میری نیکیاں اس کی طرف چلی جائیں گی, تو کیا کروں؟ آپ کو پتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کسی برائی کو با آواز بلند کہنا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم کیا گیا. یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ اپنے ظلم کی شکایت کسی کو سنائے. جس تفسیر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مظلوم ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے، مقدمہ دائر کر سکتا ہے، حق مانگ سکتا ہے، اس ظلم کو رکوانے کے لیے مدد طلب کر سکتا ہے. لیکن ایسی باتیں ہر مجلس میں کہنے اور اخباروں میں چھاپنے کی نہیں ہوتی. ان کو نشر نہ کریں، کیونکہ برائی کو نشر کرنا بھی ایک پولوشن میں ہی آ جاتا ہے. کیا کریں، اس کے پاس جائیں جو آپ کی مدد کر سکے. مثلا انہوں نے کہا کہ اگر دیورانی برا کرتی ہے تو ہسبینڈ کو بتانا. ہاں ہسبینڈ کو بتا دیں، لیکن اتنی ہی بات کریں جتنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ ہم پھر اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ پھر بہتان اور الزام تراشی میں آ جاتا ہے. جو ہی بہتان شروع کیا اس پر، دوسرے کو زیادہ ہی برا ثابت کرنے لگے، پھر نیکیاں جانے لگیں گی. جہاں تک اپنا دکھ سنانے کی بات ہے یا رونے کی یا اپنا غم ہلکا کرنے کی، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں پہلے ہسبینڈ آئے اس کو سنایا، تھوڑی دیر میں بچے آئے ان کو سنایا، پھر تھوڑی دیر میں ساس آئے ان کو سنایا، پھر اماں کے گھر گئے وہاں سنایا، سارا وقت یہی قصہ دہرایا. ہر شخص کو زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ غم جب پہنچتے ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کا شکوہ کہیں کرے. ایک کام اگر آپ کرنے لگے تو انسانوں کو سنانے میں بہت حد تک کمی آ جائے گی، ضرورت بھی کم محسوس ہوگی. چپکے سے کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی نہ ہو. اچھا ہے رات ہو، کیونکہ دن میں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا آپ کو روتا دیکھ لے گا. اور پھر چپکے چپکے اللہ تعالی سے باتیں کریں، خوب شکایتیں لگائیں لوگوں کی، خوب لگائیں، پھر ان کے لیے بھی دعا مانگ لیں اور اپنے لیے بھی مانگ لیں. اب دیکھیں آپ کا دل ایسے ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات جس کو آپ ہمدرد سمجھ کے اس سے بات کرتے ہیں نا، وہ الٹا آپ کے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں تم بھی تو قصوروار ہوگے نا، تمہاری بھی تو کہیں غلطی ہوگی. اگر سامنے نہیں کہتا تو پیچھے کہے گا جا کے، وہ آیا تھا فلانا اپنا قصہ لے کے میرے پاس. بات یہ کہ وہ تو خود ہی ایسا ہے، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے. اچھا یو ڈیزرو اٹ، تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. بعض کو الٹا شوہر ہی تانے دینے لگیں گے. پھر تو کہاں تک کس کو سنائیں گے؟ کون اتنا سنسیئر ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ سب کچھ سنائیں اور وہ پھر آگے پھیلائے نہ اور پھر اس کا حل بھی کر دے آپ کو؟ ایک ہی ذات ہے وہ. ٹھیک ہے انسانی حد تک سنسیئر لوگوں کے پاس اپنا مسئلہ بیان کر کے ایڈوائس لینا وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی بہت محتاط کہ زائد بات نہ زبان سے نکلے، جتنی بات ہے اتنی ہی رہے. اور بلا ضرورت جن کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ان تک نہ بات جائے. جی اور کوئی آپ کے ذہن میں ایسا ایشو آ رہا ہے تو اس کو بھی کلیئرفائی کر لیں. جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ شکایت کر رہے ہیں تو آپ تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں مگر دوسرے شخص کا دل برا ہو گیا اس کے بارے میں جس کی شکایت آپ نے کی. ایسے میں بسا اوقات آپ نام نہ لیں، آپ ویسے ہی کہانی بتا دیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو مجھے. اس میں بہت سیف سائڈ ہو جاتی. الا یہ کہ مشورہ لینے والا آپ سے کوئی رشتہ پوچھ بیٹھے کہ بھی آپ کو کیا رشتہ ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، تاکہ وہ مسئلے کو سمجھ کے آپ کو کوئی اچھا حل بتا سکے. بعض اوقات دونوں پارٹی سمجھتی ہیں کہ ان پہ ظلم ہوا تو ٹھیک ہے، دونوں ہی اپنا اپنا پھر مقدمہ لے کے جائیں گی، دونوں کو لے جانے دیں. غیبت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ، خود کو اتنا مصروف کر لیں نہ دوسروں کو سنانے کا ٹائم ملے اور نہ آپ کو سننے کا اور نہ آپ کو دوسروں کو سنانے کا، اور یہ یاد ہی نہ رہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی. جی ہاں ایز اے ڈاکٹر سننے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں بہت سے مسئلے شکایتیں کرتے رہتے، میں ادھر سے سنتی ہوں ادھر سے بھلا دیتی ہوں، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اس کو بھڑکانا نہیں چاہیے اور مزید تجسس نہیں کرنا چاہیے. جس حد تک وہ بتا دے بتا دے، یعنی اس میں لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ بعض اوقات بچوں کو کچھ رشتوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ وہ ان سے محتاط رہیں ورنہ انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے زندگی میں. بات یہ ہے کہ ایسا عموماً سسرالی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی نا, نند بھابھی کی نہیں بنتی, ساس بہو کی نہیں بنتی, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں, خیرخواہ ہوتے ہیں. بعضوں کے شوہر بیوی کی نہیں بن رہی ہوتی, بیوی لے کے بیٹھ جاتی ہے بچوں کو باپ کے خلاف بھڑکانے, باپ لے کے بیٹھ جاتا ہے ماں کے خلاف بھڑکانے, اور بچے بیچ میں حیران پریشان ہوتے ہیں, اور ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خیرخواہ ہو کر دوسرے کی شر سے بچانے لگا. ماں سے بچ کے رہنا, بڑی خراب ہے تمہاری ماں, یا باپ کے پاس نہ جانا. اب وہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کدھر جائیں تو کدھر نہ جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے بچوں کو بھی بڑی سمجھ دی, صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ معاملہ کرتے جائیں, بچوں کو اپنا اوپینین خود بنانے دیں. الا یہ, مثلاً مجھے ایک ای میل آئی کسی بچی کی, اسٹوڈینٹ کی, کہنے لگی کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے ایک محرم رشتے دار تھے, انہوں نے مجھ پر زیادتی کی کوشش کی, پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے, لیکن آج تک میں نے یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی, کسی کو نہیں بتائی. اب یہ کہ کسی کو تو پتا نہیں, بظاہر وہ بہت کائنڈ اور بڑے اچھے ہیں اور خاندان والے بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن مجھے وہ واقعہ بھولتا نہیں. اب میں کیا کروں, کیونکہ اب عید آ رہی ہے تو میری والدہ یہ چاہتی ہے کہ میں عید وہاں مناؤں انہیں رشتے داروں کے ہاں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر جاتی ہوں انہیں کے گھر دوبارہ, تو ایک تو یہ کہ مجھے پرانا حادثہ یاد آتا ہے, اگر نہیں جاتی تو قطع رحمی ہوتی ہے, ماں کی ناراضگی آتی ہے, مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اس کو جو مشورہ دیا گیا وہ یہ کہ آپ ذکر تو کسی سے نہ کریں, جائیں اور خود محتاط رہیں کہ ان کو آئندہ ایسا کوئی موقع نہ ملے. قطع رحمی نہ کریں, کیونکہ صرف اس وجہ سے جو باقی گھر کے رشتے دار ہیں ان سے بھی ملنا کٹ جائے گا. تو رشتے داروں میں تعلق تو رہنا چاہیے, لیکن ایسے لوگ جہاں موجود ہوں ان سے محتاط بھی رہنا چاہیے. بچوں کو یہ نہیں کہ کسی خاص رشتے دار سے بچنے کا سبق دیں, بلکہ ان کو آن دا ہول اچھائی برائی کا فرق بتائیں, ان کے اندر ایک ایسا معیار پیدا کر دیں, ایک ایسا میزان پیدا کر دیں کہ وہ خود پہچانے. مثلا میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا تھا کہ اپنے بچوں کو کسی کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہنا, چاہے اگر میرا زندگی میں کسی سے کوئی کلیش ہے بھی یا نہیں بھی, یہ کسی نے میرے ساتھ کوئی ذاتی کی یا نہیں کی, مجھے نہیں بتانا. بالکل ایک پلین ذہن کے ساتھ ان کو براٹ اپ کیا, لیکن میں نے دیکھا کہ جو ہی یہ سینسیبل ہوئے انہوں نے خود نوٹس لینا شروع کر دیا کہ فلاں شخص ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, وہ اچھا انسان نہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غیبت کرنا بری بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, کسی کا مذاق اڑانا بری بات ہے, لہذا اگر کوئی اور آ کے کر رہا ہے تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بچوں کو اوور آل مثلاً مردوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں, کس طرح ان سے بچیں, خواہ وہ رشتے دار ہوں یا غیر ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر آپ ایک بچی کے اندر یہ سینس ڈیولپ کر دیں کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا, دوسرے کی نظروں کو پہچاننا ہے, دوسرے کے سٹائل کو انداز کو, تو پھر آپ کو کسی کو پن پوائنٹ کر کے نام لے کے یہ نہیں کہنے کی ضرورت وہ تمہارا فلانا جو ہے نا رشتے دار وہ بڑا ایسا ویسا ہے تو تمہیں اس کے پاس نہیں. ویسے ہی ایک اندر ڈیٹیکٹر جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کر دیں. نام لے کے کسی رشتے دار کی برائی بچوں سے بھی نہ کریں, ہرگز نہیں, ورنہ ایک بہت بری عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بچوں کا انٹرسٹ ہی صرف یہ رہ جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, مائیں بچوں سے جاسوسی کرواتی ہیں, ظلم ڈھاتی ہیں ان کی شخصیت. اچھا دیکھو دادی کیا کر رہی, یا دیکھو پپھی کیا کر رہی ہے, کیا پکا ہے ادھر, فلاں کو دیکھنا, اچھا کون آیا تھا, سب بچوں کی پرسنالٹی کو مسخ کر دیتے ہیں. اور یہی چیزیں پھر بچے بڑے ہو کر بغیر آپ کے بتائے خود ہی کرنے لگتے ہیں, اور یوں جھگڑے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. Exactly. یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی آج تک میری فرینڈز رہی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنی خالاؤں کی نانی کی بڑی تعریف کریں گی اور دادی اور پھپھی وغیرہ کی بہت برائیاں کریں گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نسل در نسل ہمارے معاشرے میں پہلے دن سے یہ نفرت بٹھا دی جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنا کلیش ہوتا ہے نا ایک اس رشتے کی وجہ سے جو ایک ساس اور بہو اور شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بچپن سے ہی ہم بچوں میں ڈیولپ کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ پاتے. اور خاص طور پر خدا کے لیے کبھی باپ سے بدگمان نہ کریں بچوں کو، باپ کیسا بھی ہو کبھی اپنی لڑائی میں بچوں کو انوالو نہ کریں، یہ آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ. آپ اپنے بچے پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کا ذہن پلوٹ کر کے کہ وہ رشتوں کی محبت نہ جانے نہ سیکھے. ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کے لیے اچھا نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا ہو، تو بچوں کو لطف لینے دیں باپ کی محبت کا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر بچوں کو آپ بتانے شروع ہو جائیں گے نا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو بچے آپ کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھنے گے کہ ہماری اماں ہی ایسی ہے، اور پھر ماں کی کوئی عزت نہیں رہے گی، ماں کی بات نہیں سنیں گے، ماں کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہیں رہے گی. جو بچے نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ براٹ اپ ہوتے ہیں، پھر جب وہ خود اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک وہی امیج رکھتے ہیں کہ شوہر تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے اور ساری دنیا کے مرد بہت برے ہیں. یہ بہت اچھا سوال کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان چونکہ ایک بہت فرینڈنس کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں تو دنیا بھر کی بیٹھ کے برائیاں کریں، کبھی کسی کو ڈسکس کریں، کیونکہ فرینڈنس جو ہے نہیں، اس فرینڈنس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے اوقات میں کہ جہاں کوئی آپ کو سن نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا تو آپ اپنی گفتگو کا موضوع صرف لوگوں کی برائیاں رکھ لیں، نہیں. اس سے آپ کے ذہن کا اندازہ ہوتا نا کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے. بہت سے لوگ غیبت اس طرح کرتے ہیں کہ ساتھ توبہ توبہ کہتے جاتے ہیں. اسی کو حضرت علی نے توبۃ الکذابین کہا تھا نا، جھوٹوں کی توبہ. ہم کو کسی شخص سے اذیت کی حد تک تکلیف پہنچتی ہے، ایسے میں رجوع اللہ تو ہوتا، لیکن ایک انسانی فطرت کے تحت دل چاہتا ہے کہ اپنے کسی غم گزار دوست سے بھی ڈسکس کریں. بس سر کسی ایک سے ہی ڈسکس کر لیا کریں، یہ نہیں کہ آپ جو رستے میں مل جائے اس سے ڈسکس شروع کر دیں. اور ہر ایک کو غم گسار بھی نہ سمجھا کریں خدا کے لیے. ہم ہر ایک کو غم گسار سمجھ لیتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی کہانی رکھنے لگتے ہیں اور الٹے ذلیل ہو جاتے ہیں دوسروں کی نگاہوں میں. اس سے پرہیز کریں، اس سے غم گھٹتا نہیں بڑھتا. اچھا ایک اور بات، شکایتوں کی ریپیٹیشن اور شکایتوں کے تذکرے اور شکایتوں کی تکرار سے کبھی زندگی سکون نہیں پا سکتی. یہ جتنی چیزیں ہیں نا، تجسس ہو، غیبت ہو، یہ سب کیا ہیں؟ کوڑے کے مختلف ڈھیر. اچھا اس کوڑے کو سمیٹ کے کسی ڈبے میں ہی بند کر دیں اور دبا دیں، کسی گاربیج میں پھینک دیں، اس کو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو آپ کوڑے کو کھول کھول کے دیکھیں. گندی باتیں کرنا کوڑے کے ڈھیر کو کھولنا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ غم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، بس ختم، پھینکا، آگے چلے. ہم نے زبان کی جتنی خرابیوں کے بارے میں پڑھا، اس کا ایک علاج خاموشی بھی ہے. خاموشی کے بارے میں چند احادیث ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا اور اس کی بنا پر دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی یہ بے سوچے سمجھے باتیں کرنے کا نتیجہ ہے جس میں پھر ہر طرح کی حرام چیزیں بھی شامل ہو جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اس کے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر حقیقت میں وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ 70 برس کی راہ تک آگ میں گرتا جائے گا. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ہو؟ فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. یعنی کامیاب ہونے والوں کی یہ علامات ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاموشی اگرچہ بہتر ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اچھی بات کرنا، کیونکہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے. بسا اوقات بلا ضرورت خاموشی دوسروں کی اذیت کا سبب بن جاتی ہے. ایک انسان بظاہر یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں خاموش ہوں اور لوگوں کو اذیت نہیں دینا چاہتا، اس لیے خاموش ہوں، لیکن پھر یہ دیکھے کہ اس کی خاموشی بے جا اور بے ضرورت تو نہیں، کہ جہاں ضرورت ہے بات کرنے کی وہاں انسان بلا وجہ خاموش ہو کے دوسرے کو ستائے اور پریشان کرے، تو یہ دکھ دینے میں آتا ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے. یعنی ان نیچرل قسم کی خاموشی مطلوب نہیں، ناپسندیدہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حق بات پر خاموش رہنا ایسا ہے جیسے شیطان ان اخرس، اسے شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک شیطانی عمل ہے. یعنی جہاں بولنے کی ضرورت ہو، مثلا کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کچھ، کوئی سوال کر رہا ہے اور آپ خاموش ہی خاموش ہیں اور جواب جانتے بھی ہیں اور دوسرے کو دے نہیں رہے، پریشان کر رہے ہیں، تو یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور خصوصاً حق بات کہنے میں. سوال ہے کسی کا کہ اکثر لوگ اپنے گھریلو واقعات سناتے ہیں کہ ان کا دل ہلکا ہو. مثلا اکثر میری فرینڈز مجھے فون کرتی ہیں اور اپنے اپنے سسرال کے واقعات سناتی رہتی. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں سب کچھ سنوں، لیکن میں سننے کے بعد ان کو صبر کی تلقین کرتی ہوں، مشورہ دیتی ہوں کہ اللہ سے رجوع کرو، قرآن پڑھو، اس سے دل کو سکون ملے گا. اس طرح ان کے سسرال والوں کے پازیٹو پوائنٹس بتاتی ہوں کہ دیکھو وہ اس طرح تمہارا خیال رکھتے ہیں، فلاں یا فلاں معاملے میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں نا، اب کیا مجھے ان کے قصے سرے سے سننے ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر میں ایسا کروں گی تو وہ یہ غیبتیں کسی اور سے کریں گے، اس لیے میں یہ سوچ کر سن لیتی ہوں کہ سن کر ان کو اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کروں، ان کی غلط عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں. کیا ایسی صورت میں یہ غیبت سنی جا سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سنی جا سکتی ہے، لیکن اعتدال کے اندر. آپ مثلا ایک مصروف انسان ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، اور دوسرا شخص جو کچھ کام نہیں کر رہا، خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، شیطان کی پسندیدہ ترین جگہ بیکار ذہن ہوتا ہے. جس شخص کو کوئی کام نہ ہو اسے ہر وقت دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں اور وہ اوور سینسیٹیو ہوئے رہتے ہیں. اس لیے اگر تو متعدد بار مشورہ دینے سے وہ آپ کا مشورہ مانے تو آئندہ سنیں، لیکن اگر وہ صرف سنانے پہ تلے ہوئے اور آپ کا کوئی مشورہ ماننے پہ تلے ہوئے نہیں، تو پھر سنتے ہی جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اس لیے اعتدال میں حکمت کے ساتھ ایک لمٹ تک تو سنیں، لیکن اس کے بعد پھر آگے ان کو تھوڑا سا یہ احساس بھی دلائیں کہ صرف مجھے سناتے رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو اسی وقت قرآن کھولو اور تلاوت شروع کر دو. میں بہت سے لوگوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں جو ڈپریشن میں روتے ہیں یا کوئی راہ نہیں ان کو نظر آتی، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ابھی کھولو قرآن، اسی وقت کھولو، ٹیلی فون بند کرو، قرآن کھولو اور آدھا گھنٹہ تلاوت کرو، پھر دوبارہ فون کرنا. اور صرف قرآن کی تلاوت سے 50% بوجھ تو لازمی طور پر ریلیز ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے. اس یقین کے ساتھ دوسروں کو یہ دوا بتایا کریں، کیونکہ آپ کتنی دیر سنے جائیں گے. کچھ لوگ صرف کمپلینٹس ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو زندگی میں اور کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہر چیز میں ان کو کیڑے نظر آتے ہیں، ہر انسان ان کو بے وقوف نظر آتا ہے، کیونکہ وہ انا کا شکار ہوتے ہیں، خود تکبر کا شکار ہوتے ہیں، خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دنیا والوں سے کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بڑائی مان لیں. اگر کبھی زندگی میں ان کو چھوٹا ہو کے رہنا پڑے تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. اور سسرال میں جا کر، یعنی ماں باپ کے گھر میں ایک لڑکی جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، سسرال میں جا کر اس کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے، اور جو لوگ نہ ہو سکے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور اسلام اور یہ قرآن تو سارا درس ہی ہمیں کس بات کا دیتا ہے؟ چھوٹا بننے کا، بندہ بننے کا. تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ پھر بندگی کے مقام پر نہیں آ پاتے، تو وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. انسان اپنے حق میں کچھ کمی کر کے اگر دوسروں کو دے دے تو اس کا بہت بڑا ریوارڈ اس کو دنیا میں ہی ملنے لگتا ہے. لیکن احضرت الانفس الشح، دلوں میں چونکہ ایک تنگی ہے، اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسی کو مل جائے اور اس کو دینا کم سے کم پڑے یا نہ ہی دے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ مشورہ بھی انسان وہاں دے، بات وہاں بتائے جہاں کوئی اس کو مانے، اگر پورا نہیں تو کم از کم کچھ تو مانے. اچھا، کسی کو تانا دینے کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے. ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام یعنی کسی بھی برائی کا اس کو تانا دے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس کا ارتکاب نہ کر لے،
یعنی مرنے سے پہلے وہ بھگتے گا اس کو. اس لیے کبھی کسی کا دکھ تکلیف بیماری پریشانی دیکھ کر اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے اپنا ایک واقعہ، جس کے دل میں یہ آ جائے کہ یہی بات مجھ پر پلٹ کر آ سکتی ہے وہ کسی کو تانا نہیں دے گا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں ایک درزی کے ہاں گئی، اس کی آنکھ میں دانا نکلا ہوا تھا، میری بے سمجھی میں ہنسی نکل گئی، یعنی دیکھتے ہی اس کی تکلیف تو ہنسی آ گئی. آپ یقین جانیے کہ میں ابھی گھر نہیں پہنچی تھی کہ میری آنکھ میں ایسا ہی دانا نکل آیا. کسی نے آپ میں سے اپنا تجربہ لکھا ہے، تو یہ کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ادھر آپ کسی کا مذاق اڑائیں اور ادھر آپ سے وہی چیز سرزد ہو جائے. اور اگر انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے تو بہت سی چیزوں کو خود بخود کنٹرول کر لے. اسی لیے مسلمان کہتے ہیں اس کو نا جو اپنے لیے وہی چاہے جو دوسرے کے لیے چاہتا ہے. کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے خود کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ آپ اپنا اڑایا جانا پسند کریں گے. کسی کے عیب پر ہنسنا اور بات ہے اور خوش اخلاقی کے طور پہ ہنسنا اور بات ہے، یہ دونوں ہنسنے میں فرق ہے. یعنی ایک مذاق اڑانے کی ہنسی ہے اور ایک خوش ہونے کی، تو اس کے تو ٹون میں ہی فرق ہو جاتا ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ایک صحابی کسی ضرورت سے حاضر خدمت ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اندر آ جاؤں. بولے سرکار کیا پورا آ جاؤں؟ یہ جملہ سن کر آپ مسکرانے لگے. جب سنت نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گفتگو میں خوش مزاجی کو اپنا شعار بنایا. اور ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی مسلسل سنجیدگی کی حالت میں نہیں رہ سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو ہمیشہ بیزاری اور اکتاہٹ سے دور رکھا. بلکہ انہوں نے اپنی تبلیغ بھی اس انداز میں کی کہ ہزاروں لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوش مزاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضرورت تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر ایک شخص سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ شخص بہت ہی سادہ لو تھا، سر جھکا کے سوچنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ارے بھائی کیا تم اپنی ماں کو بھول گئے؟ وہی تو تمہارے ماموں کی بہن ہے. غرض یہ کہ خوش مزاجی ایسی صفت ہے کہ جس سے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور مزاح کا ایک واقعہ. ایک دفعہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ساتھ جا رہے تھے. حضرت علی ان دونوں کے درمیان تھے. حضرت عمر نے کہا، علی تم ہمارے درمیان لنا کا نون ہو، یعنی لام نون الف نا. کیونکہ حضرت علی ان دونوں سے نسبتاً قد میں چھوٹے تھے، حضرت علی نے جواب دیا، اگر میں نہ ہوتا تو تم لا ہوتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوچھا گیا تھا نا کہ پھر مزاح کون سا مزاح ہے جو جائز ہے، تو اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ الفاظ کا آگے پیچھے کرنا جس میں کسی کی بےعزتی مقصود نہ ہو، یا بعض اوقات ایسے سوال کرنا یا ایسا انداز ہونا کہ جس سے جو بات ہے یا گفتگو ہے وہ لائٹ ہو جائے، تو یہ ایک فن بھی ہے اور ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کہ مسنون انداز بھی ہے. اصل چیز جس سے منع کیا گیا نا کہ لا یسخر قوم من قوم، اس کی اسپرٹ کیا ہے کہ دوسرے کی توہین نہ ہو، دوسرے کی اذیت مقصود نہ ہو. اچھا اسی طرح گمان کے بارے میں ایک بہت اچھی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل 3 دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے. یعنی ایک شخص کو آپ دیکھتے تو کیا فرماتے، یہ جنت والوں میں سے. تو لوگ بہت پھر اس بات کے متلاشی تھے کہ کیا چیز ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے. ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات تو بہت عام ہیں، یعنی آپ ایک بالکل نارمل عام انسان معلوم ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت وغیرہ نہیں، تو حضور نے آپ کے لیے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا، ہاں ایک کام ہے جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا، اور جو کسی کو نعمت دی جائے اس پر حسد نہیں کرتا. یعنی دوسرے کو نعمت ملنے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے دل میں کسی کا برا نہیں رکھتا، دل صاف کر لیتا ہوں. یہ بات بظاہر دیکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں. کیونکہ ظاہر کی گندگی تو نظر آتی ہے تو انسان ڈسٹنگ کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، مگر دل کی نظر بھی نہیں آتی نا، اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیشہ صاف رہے. مثلاً آپ بے شک ہاتھ دھو کے نکلیں تھوڑی دیر کے بعد، اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر ہاتھ دھونے ہوں گے. کسی نہ کسی چیز کو آپ ٹچ کر چکے ہوں، بظاہر میل نہ بھی نظر آئے، لیکن مسنون بھی یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس میں، اب مثلاً اگر کسی کو ایک دن کے لیے لباس پہنا کر بٹھا دیں اور وہ کچھ نہ کرے تو اگلے دن اس کے کپڑے بدلنے کے ہوں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسنٹلی افغانستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو مجسمے ڈھائے ہیں، دراصل کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ ان کی مینٹیننس اور ان کو سنبھالنے کے لیے بہت اخراجات چاہیے تھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز محض سجاوٹ کے طور پر بھی ہو تو اس کے سجانے اور اس کی مینٹیننس میں بسا اوقات بہت خرچ اٹھتا جاتا ہے. شیشے پہ کچھ بھی نہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد گدلا نظر آئے گا، گرد تو پڑتی ہے. اسی طرح دل کے اوپر بھی گرد پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے اور آپ کے دل پہ گرد نہ آئے. جس طرح ایک صفائی پسند انسان اپنے سامنے کی چیز پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح جنت میں جانے والے اپنے دلوں پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتے اور ان کو ساتھ ساتھ دھو ڈالتے ہیں. رحماء بینہم کے لیے اگر معاشرے میں معاملات کیے جائیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مثلا سبزی والا ہے، کوئی غریب ٹھیلے والا ہے، آپ کچھ لین دین کرتے ہیں تو ہمیں ان سے زیادہ بھاؤ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہم عموماً بچت کرتے ہیں غریب ٹھیلے والوں سے، کہ اگر سبزی خرید رہے ہیں ان سے، اور کیوں خرید رہے ہیں کہ فریش ہے دکان کی نسبت، کہ ابھی لائے ہیں منڈی سے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چونکہ غریب ہے دبا سکتے ہیں، اس لیے اس سے کم کرا کرا کے بےچارے کو چارانے منافع دینا بھی مشکل بات سمجھتے. ٹیکسی والا ہو، ٹھیلے والا ہو، اس طرح کے کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہوں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھاؤ نہ کرنا، جو جیب میں آئے نکال دینا اگر حیثیت ہو، تو یہ خاموش صدقے میں آتا ہے. ایسے شخص پر آپ عنایت کر رہے ہیں کہ جسے شاید آپ دوبارہ دیکھیں بھی نہیں. ایک فقیر مثلا جو آپ کی گلی میں ہر ہفتے آتا ہے، تو وہ تو بار بار آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ آپ کو پہچان جاتا ہے، پھر وہ اگر آپ کہیں رستے میں دیکھے سلام کر سکتا ہے، کسی نہ کسی طرح تعریفی نظروں سے آپ کا شکریہ ادا کر دے گا. لیکن ایک ایسا راہ چلتا ٹھیلے والا یا رکشے والا، یہ لوگ ہو سکتا ہے پھر زندگی میں آپ کو دوبارہ نظر نہ آئے، یہ آپ کو کبھی شکریہ بھی نہ بول سکے. تو اگر اللہ توفیق دے، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ان لوگوں سے زیادہ بچتیں نہ کیا کرے اپنی، ان کو ان کے منہ مانگے دام وہ سب دے دیں. آپ کبھی حساب لگائیں کہ سارے دن میں اگر یہ چند کلو پھل بیچ لے گا کتنے ہزار کما لے گا اس میں سے، کچھ بھی نہیں، سارا دن دھوپ میں کھڑا ہے. انہوں نے تو لکھا ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے رحم کا معاملہ نہ کیا جائے تو بسا اوقات یہی لوگ کام سے بیزار ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں اور بیکاری میں غربت میں تنگ آ کر چور ڈاکو بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو انڈائریکٹلی ہیلپ کریں. آپ کبھی کر کے دیکھیں، آپ اتنا سکون محسوس کریں گے، اتنی خوشی ہوگی کہ شاید کسی اور جگہ صدقہ کر کے آپ کو اتنی خوشی نہ ہو کہ آپ نے کیا اور آپ گئے ختم، پتہ ہی نہیں. مجھے کہتا نا، نیکی کر دریا میں ڈال. اسی طرح جیسے چگلی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو اگر کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور وہ کسی کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ بات پھر اس تک نہ جا پہنچائے. بعض اوقات ہم ایک بات سنتے ہیں کسی کی، فوراً آگے پہنچاتے ہیں. اچھا، کرنے والا بھی بھول چکا ہوتا ہے اس نے کی، لیکن جس تک پہنچی وہ ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے اس سے جس نے اس کی برائی کی، اور اس طرح تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے، یعنی شکایتیں لگانا جس کو کہتے ہیں نا، شکایتیں مت لگایا کرو، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہنچانا ضروری ہوتی ہیں. اول تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ نہیں انل منکر کرو، اگر تم دیکھ رہے ہو ایک شخص کو غلط کام کر رہا ہے تو بجائے جا کے شکایت لگانے کے کیا کرو، خود روکو اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مثلا آپ کے ساتھ بیٹھی لڑکی کچھ کر رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک چٹ پہ لکھ کر مجھے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ذرا فلاں رو میں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. اچھا اب یہ کتنا لمبا پروسیس ہوا نا، ایک چٹ آپ نے لکھی، وہ کتنے لوگ ڈسٹرب ہوئے، وہ مجھ تک بات پہنچی، میرا سبق ڈسٹرب ہوا، یقیناً غصہ بھی آیا کہ یہ کلاس ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ لمبی کہانی کرنے کی بجائے بہتر کیا تھا کہ جو چٹ آپ نے مجھے لکھی وہ لکھ کر اس کو دے دیتے، تو وہیں سے کام آسان ہو جاتا نا، کہ نہیں. اس میں سے ٹائم بچانے کے لیے اور بہت سارے مشکلات کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے؟ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر لینا. دیکھیں آپ نہ سوئیں، نہ کھائیں، یا کوئی بھی اور جو غلط کام آپ دیکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، لکھ کے دے سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کسی کو دے سکتے تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں کہ آگے پہنچا دیں اور وہ کہہ دے کہ یہ پیچھے سے کسی نے دیا ہے مثلا. اور ایک اور بات کہ جب آپ وہ لکھیں یا کہیں تو اس میں روڈ لینگویج استعمال نہ کریں، احساس ضرور دلائیں، کوشچنز ریز کریں، کیا ایسا کرنا درست ہے، کیا ایسا کرنا ایمان کا متقاضی ہے یا یہ منافقت ہے یا خیانت ہے، کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے ہمارا یہ عمل. یعنی سوال کر کے دوسرے کے ضمیر کو بیدار کریں. لیکن اسی میں کیا ہوگا، وہ نصیحت بھی ہوگی، اسی میں ملامت ہوگی، اسی میں سب کچھ ہو جائے گا. یہ کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ میری فیملی میں خاتون نے کسی شادی میں اپنی بہو کو پیچھے سے کچھ برا کہا اور ساتھ میں برا منہ بنا کر ہاتھ سے اشارہ بھی کیا. اتفاقاً اس وقت وہ پورا سین ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، کیونکہ اس وقت ویڈیو والا اسی طرف کی فلم بنا رہا تھا. اب جہاں جہاں وہ فلم دیکھی جاتی ہے تو سب لوگ اس بات پر تبصرے کرتے ہیں اور ان خاتون سے سب کا دل برا ہوا ہے. کیا ہم ڈرتے نہیں کہ ہم سب کی بھی پورا وقت ویڈیو بن رہی ہے جو آخرت میں پوری مخلوق کے سامنے دکھائی جائے گی؟ کیونکہ حشر کے میدان میں لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے نا، تو وہ کیا دیکھیں گے وہاں کھڑے ہو کے، سب کے اعمال دیکھتے جائیں گے. ایک روایت ہے، ربیع بن خزیم سے پوچھا گیا، آپ نے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا، ابھی میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی غلطی پر بھی اس کو احساس نہ دلائیں، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ چونکہ میں خود غلط کام کرتا ہوں اس لیے میں دوسروں کو نہیں منع کرتا. نہیں، انل منکر کا جو فریضہ ہے یہ اپنی جگہ ہے، تنقید نہ کریں لیکن کسی کی غلطی کا احساس بھی ضرور دلائیں، یہ اس کے ساتھ احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. لوگوں نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کو ظلم سے روک کر. ایک شخص سے غلط کام کر رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا رہے کیونکہ میں خود بھی کرتا ہوں اس لیے میں اس کو کیوں روکوں، تو اس میں یہ کہ خود بھی رکے اور دوسرے کو بھی روکے. لیکن محض بیٹھ کے دوسروں کو کریٹیسائز کرتے جانا، فلاں ایسا کام نہیں کرتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور صرف کمپلینٹس اور کوئی سجیشن نہیں. یعنی ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شکایتیں ہم خوب کرتے ہیں، نقص خوب نکالتے ہیں، لیکن مشورہ کوئی نہیں دیتے. یہ رویہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا شخص صرف شکایتیں سن کر بیزار ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو شکایتوں کے ساتھ ساتھ مشورے بھی دیں، تب آپ سچے ہمدرد ہیں، اور اس سے آپ دوسرے کی اصلاح بھی کریں گے اور مسائل بھی حل ہوں گے. دیکھیں اپنے پاس کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، شکایتیں کرنا، کیڑے نکالنا، تنقید کرنا، نقص نکالنا، عیب دلانا، یا پھر ظالم ہونے کے باوجود دوسرے کی مدد کرنا، اس طرح کہ اسے اس مشکل سے نکالا جائے، نکلنے میں مدد دی جائے، اس کا حل پیش کیا جائے. وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کسی آرٹسٹ نے کوئی تصویر بنائی اور کسی پبلک پلیس پہ لگا دی اور اس کے نیچے لکھا کہ اس پر تنقید کریں، یا کچھ ایسا ہی جملہ تھا، تو بے شمار لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے. پھر اگلے دن اس نے لکھا کہ اصلاح کی تجاویز پیش کریں، اور اس سے بہتر بنا کے دکھائیں. اپنی دنیا میں بیٹھ کے دوسروں کے کام پہ تبصرے کرنا نہایت آسان ہے. لوگوں کی خامیاں چننا بہت آسان کام ہے. کسی بھی انسان کی کمزوریاں تلاش کرنا بہت دل پسند مشغلہ ہے. لیکن اس سے بہتر اس کام کو کر کے دکھانا یہ بہت کم دیکھا گیا ہے. اسی لیے ہمارا معاشرہ رحماء بینہم نہیں بنتا. ہم میں سے کتنے لوگ واقعی باعمل ہیں؟ پھر ہمیشہ یعنی جہاں بھی شکایت کا موقع آئے فوراً دیکھا کریں حل کیا ہے, اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی. کیونکہ جس کو نقص نظر آ رہا ہے اس کو حل بھی ضرور نظر آ سکتا ہے, تبھی تو اس کو نقص لگ رہا ہے. وہ کسی چیز کی خامی کس کو نظر آتی؟ اسے میں اور آپ ہو سکتا ہے کسی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں تو بہت ہی اچھی لگ رہی, لیکن ایک آرٹسٹ اگر اس کو دیکھے تو وہ صحیح معنوں میں بتا سکتا ہے یہاں یہ کمی آ کے. تو اس کو صرف یہ کہہ کر نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ تجویز کرنا چاہیے, مشورہ دینا چاہیے اس شخص کو جس نے وہ تصویر بنائی کہ آپ اس میں اس اور اس چیز کی اصلاح کر لیجئے. اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے تو چند دنوں میں ہمارا ملک سنور سکتا ہے. مثلا ہم سب ٹیلی ویژن پر بہت تنقید کرتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو کوئی آلٹرنیٹ دینے کی؟ ہم مختلف لوگوں کے رویوں پہ بہت تنقید کرتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے بہتر حل بھی پیش کیا ہو؟ کیا اللہ کے ہاں ایسے اعمال نامے دکھانے کے قابل ہیں جس میں محض اعتراضات بھرے ہوئے ہوں؟ دل کھولا گیا تو بدگمانیوں سے بھرا ہوا وہیں لپیٹ دے انسان. قیامت کے دن حس سے لما فی الصدور, دل کھولے جائیں گے نا, جیسے آپ کسی بوتل کا ڈھکنا کھولتے ہیں اور اس سمیلی ہو کیا کرتے ہیں؟ بند کر کے بن میں پھینکتے ہیں, یہ کچھ تھا اس میں مگر خراب ہو, پھینکو اس کو. کیوں کہا گیا التی تتلع علی الافئدہ, جہنم کی آگ دلوں تک جا پہنچے گی, دلوں کو پکڑے گی, ان کو ہلتمہ میں پھینک دیا جائے گا. کہ دل اتنی گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے دیکھنے کے لائق نہیں تھے. وائس میل کھولی گئی تو وہ غیبتوں اور تانوں اور ان چیزوں سے بھری ہوئی, وہ سننے کے قابل نہیں. اور جب اعمال دیکھے گئے کوئی سیدھا نہیں, فیصلہ ان کو جنت میں پہنچاؤ. ایسے ہی ہونا ہے نا, یہ پہنچا ہونے کے بعد ہی آج سورت کو آف میں آپ پڑھیں گے پہنچا آؤ کا لفظ کیوں بولا ہے میں نے. کاش ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہوتے, کاش خود کو دیکھ سکتے ہوتے. آسمانوں جیسی وسیع جنت کو پانے کے لیے اپنے دل کو آسمانوں جیسی وسعت بھی دینا پڑے گی. مذاق اڑانے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ کسی کی انسلٹ کرنا پھر کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا, یہ بہت عام ہے. پہلے کسی کو ٹیز کر لیا, خوب ستا لیا, پھر جب دوسرا رونے لگا تو کہا تم اتنے تھوڑے دل کے ہو ابھی رونے بیٹھ گئے ہو, میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ خود کو جسٹیفائی کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے نا. دوسرے کو ذلیل کر لیا پھر کہا میں تو مذاق کر رہا تھا, تم تو چھوٹا سا مذاق نہیں سہ سکتے, پھر الٹا بلیم کیا دوسرے کو. کسی نے لکھا ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, غیبت سے بچنے کا اچھا طریقہ ہے. کسی نے لکھا ہے میری والدہ محترمہ کا بہترین شغل غیبت کرنا ہے, جب میں جواب میں اس شخص کی تعریف کروں تو اور زیادہ مجھ سے خفا ہوتی ہیں, اگر سنی انسنی کروں اور زیادہ توجہ نہ دوں تو اس پر بھی بہت برہم ہوتی ہیں, پھر اکثر ان کے ساتھ نشست برخاست ہوتی ہے, مجھ پر برا بھلا کہنے پر میں اکثر دل پر بھاری بوجھ لے کر ان کے پاس سے اٹھتی ہوں, غمگین ہوتی ہوں, پہروں روتی ہوں, جبکہ خدا جانتا ہے کہ میں نیک نیتی سے ان کے پاس جاتی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت حقیقی مسئلہ ہے. بعض اوقات جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں دوسرے بچے ان کو پوچھتے نہیں تو جو بچہ ان کے پاس جا کے بیٹھے وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بچوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت عام دیکھا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بڑھاپے میں جو شخص خوش مزاج ہو وہ حقیقت میں اچھا انسان ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں بہت زیادہ تلخ مزاج ہو جاتے ہیں, اور خصوصاً خواتین ان میں سے. کبھی بہوؤں کی برائیاں, کبھی بیٹیوں کی, کبھی بیٹے کی شکایتیں, کبھی شوہر کی, کبھی اس کی, کبھی اس کی, کیونکہ دنیا سے ایک مایوسی کسی کیفیت ہوتی ہے. جی ہاں, اس پر کچھ ہمیں مزید حل سوچنا چاہیے کہ بزرگوں کے لیے کیا مصروفیات رکھیں, کیونکہ ڈر لگتا ہے نا کہ دنیا سے اب جانے کے دن قریب ہیں اور یہ اعمال نامے میں کیا بھر رہے ہیں. بعض اوقات کسی بوڑھے بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں, بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے تھوڑے دن باقی ہیں اور یہ محض لوگوں کی برائیاں کیے جا رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں یا کچھ. ایسے بزرگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ کہہ رہی ہیں کہ ابراڈ میں والنٹیئرز بیٹھ کر ان کو کتابیں سناتے ہیں. جی آپ. جی ہاں, ایک ڈاکٹر تھی پچھلے سال, میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان میں آتی تھی, اس سال اب نہیں آ سکی, وہ ریڈیو ایف ایم پہ سنتی رہی اور ابھی واپس پھر امریکہ چلی گئی. وہ کافی ایجڈ ہیں, میرا خیال ابو 70 تو ہوں گی, لیکن انہوں نے تنہا رہتی تھی یہاں, بچے ان کے باہر تھے, اتنی اچھی مصروفیت اپنی بتائی, میں ان سے ملی بھی جانے سے پہلے ان کے, کہ وہ جس کا پتہ چلتا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھنا, ہسپتال لے جانا, ڈاکٹرز کے پاس لے جانا, یعنی سوشل ورک کا ایسا چھوٹا چھوٹا کام انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے فرصت ہی نہیں یہ سوچنے کی کہ میرے بچے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور جب میں اپنے بارے میں ترس کھاتی بھی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کی طرف سے, کیونکہ بڑے اور کچھ نہیں چاہتے, کمپنی چاہتے ہیں, تھوڑی سی محبت اور توجہ چاہتے ہیں, تو کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ ایسے مریضوں اور ایسے بوڑھوں اور ایسے بیماروں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتی تھی کہ نہیں, ان سے میں زیادہ بہتر حال میں ہوں. اصل میں بڑھاپا پھر بچپن کی طرف لوٹا دیتا نا انسان کو, جیسے بچوں کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے, اگر کسی بچے کو آپ تنہا چھوڑ دیں ختم ہو جائے, وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو بالکل اسی طرح بوڑھوں کو بھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے, اہمیت چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں بیکار ہو گئے اور ہماری اہمیت نہیں رہی, اور خصوصاً جو لوگ بہت اچھے اچھے اور بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کا بڑھاپا اور تلخ ہو جاتا ہے جب وہ کام نہیں کر پاتے وہ جو کرتے رہے. اب بات یہ ہے نا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے کہ بچے دادا دادی کے پاس تو نہیں رہتے, کمبائن فیملی سسٹم تو نہیں. بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ سن کر, کس قدر ظلم ہے کہ دادا دادی جو ہیں جتنے مہربان ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, جتنی وہ محبت کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات تو اسپائل کر دیتے ہیں کچھ, تو اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ کہانیاں سنا سکیں, تربیت کر سکیں, کام میں بچوں کو لگائیں تو ایک بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی, لیکن مشکل یہ ہے نا کہ بزرگوں کی بھی بعض اوقات تربیت نہیں ہوئی ہوتی, وہ اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں. تو ان سارے مسائل کا اصل حل یہ ہے کہ ایجوکیشن کو عام کیا جائے. جب ایک اچھی بنیاد پہ بچے کی تعلیم ہوگی, بڑے کی تربیت ہوگی, بوڑھے کی بڑھاپے میں جا کے, تو وہ بڑھاپا کسی کو تکلیف نہیں دے گا, وہ وہاں بیٹھ کر بھی دوسروں کی خیرخواہی کریے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں گے. اچھا, اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد لوگ, یہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کی نیبرز جو تھیں وہ ویڈنگ نائٹ کی ڈیٹیلز پوچھتی تھی, تجسس میں جو باتیں آتی ہیں نا, یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو اس بات میں بہت تجسس ہوتا ہے اور باقاعدہ پوچھتی ہیں, اور خصوصاً سہیلیاں وغیرہ. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی لحاظ سے شوہر اور بیوی کی تنہائی کی گفتگو کسی دوسرے کے سامنے کرنا حرام ہے, جائز ہی نہیں, اور ایسی بہت سی چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں. اس لیے اس کو ایک تو یہ کہ پوچھنا نہیں چاہیے, دوسرا ایک اگر کوئی پوچھے تو ہنس کے ٹال دینا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ پوچھنا اور بتانا دونوں ہی گناہ ہیں. کسی نے لکھا کہ ہمیں کسی جماعت کا نام لے کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, ایک بات ہوتی ہے محفل میں یہاں باقی سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے, آپ انڈائریکٹلی بات کرتی ہیں لیکن ہم لوگ نام لے لے کے بتانے لگتے ہیں. یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ نام لے کر بتانا باقی سب کا بات پہ ہنسنا بھی مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے. یہ صحیح لکھا ہے انہوں نے, تو امید ہے آئندہ آپ لوگ اس بات کے لیے احتیاط کریں گے کہ کوئی بھی واقعہ سناتے وقت کوشش کریں نام شہروں کے یا انسانوں کے وہ نکال دیں, کیونکہ ہمیں تو اس سے غرض نہیں کہ کون کیا ہے, ہمیں تو اس سے غرض یہ کہ بات کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات سے اگر ہماری کوئی اصلاح ہوتی ہے یا ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, کیونکہ کہتے ہیں نا السعید من و عزت بغیر, خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کے عمل سے نصیحت پا جائے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی مثالیں اور واقعات کس قدر بیان کرتے ہیں, کرتے ہیں نا, کسی کی مثال یا واقعہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن نام ذکر نہ کریں. آج کل ڈائریکٹ مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ خوبصورت انداز میں مذاق اڑائے جاتے ہیں جس سے دوسرا پریشان ہو جائے. یہ لکھتے میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے, ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا, دوسری ان کی رشتہ دار نے بچے کو پیار کرنا چاہا, گود لینا چاہا تو بچہ نہ آیا, جیسے بچے عموماً نئے لوگوں کے پاس نہیں جاتے. اس پر ماں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ میرا بیٹا صرف خوبصورت لوگوں کے پاس جاتا ہے. جنہیں کہا گیا وہ اس قدر پریشان ہوئی اور مجھے بھی سن کے برا لگا. ایسے کسی کی شکل کے اوپر بات کرنا تو ویسے ہی ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے، کیونکہ شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں، اس میں کسی انسان کا قصور کیا؟ آپ یقین کریں کہ اگر میں کسی کے چہرے کی طرف دیکھوں اور مجھے ایسا لگے کہ اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوئی اس شکل صورت کے، تو میں اور زیادہ غور سے دیکھتی ہوں. صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی خوبصورتی اس کے چہرے پر رکھی ہے اور اس انسان کے اندر ضرور کوئی خیر اور بھلائی ہے، اور میں ایک دم اپنے دل میں محبت لے آتی ہوں اس کے لیے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے لیے معیار مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ رب کتنا پیارا ہے جس کی یہ تخلیق ہے، تو کوئی بھی انسان برا نہیں لگے گا آپ کو. آپ نے ذکر کیا کہ شوہر کو اپنے والدین کو پیسے دینے سے روکنا نہیں چاہیے. بعض عورتیں پیسے دینے سے تو منع نہیں کرتی، لیکن والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی نہیں گزارنے دیتی، اور شوہر کو صرف اپنی اور اپنے بچوں کی ملکیت سمجھتی. یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. یعنی ایک عورت جس نے اس کو جنم دیا، پالا، ساری زندگی اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے لیے دعائیں مانگی، جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، تو کوئی اور مالک بن گیا اور وہ ملنے بھی نہ دے، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جبکہ ماں کا حق جو ہے وہ تین گنا ہے. اچھا، شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ تمہارے خلاف بہکائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ ایسے وسوسوں کو جھٹک دیا کرے. آپ خود اچھے ہو جائے، کوئی کسی کے خلاف نہیں بہکا سکتا، اس لیے کہ عمل سب سے بڑی گواہی ہے، محض باتوں سے کسی کو پلیز کرنے. گھر میں بہن بھائیوں نے چھیڑ چھاڑ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کے نام رکھے ہوتے ہیں، یعنی نک نیمز جسے کہتے ہیں. اس سے کوئی اذیت تو نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. ایسا کر سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ نک نیم کو بہت ہی خراب چیز کا نام نہ ہو، کتے یا بھیڑیے کا نام نہ ہو، تو باقی چھوٹے موٹے نک نیم کوئی حرج نہیں. ہاں، بعض وقت یہ ہے کہ لوگ بہت کثرت سے ٹیلی فون نمبر مانگتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ دے دیا جائے. جتنا مجھ سے مانگتے شاید آپ میں سے کسی سے اتنا نہیں مانگتے ہوں گے، اور میں نے کبھی بخل نہیں کیا، میں دیتی جاتی ہوں، میں تو کارڈ رکھو دیتی جاتی ہوں دیتی جاتی ہوں. اب یہ ہے، آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، جو وقت آپ نے ٹیلی فون سننا ہے اس پر آپ ٹیلی فون کو رکھیں. اگر آپ نماز یا کسی اور پڑھنے کا وقت ہے تو رنگر آف کر دیں، اس وقت آپ نہیں اٹینڈ کر سکتے. ہاں، فیملی کی لائن ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اور اگر آپ اس وقت اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے تو بچوں کو یہ جو بھی اٹینڈ کریں ان کو بتا دیں کہ اس وقت مصروف ہیں، آپ اس وقت کال کر لیجیے. لیکن یہ کہنے لگا کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ نہ بولیں، اس لیے کہ جھوٹ میں کوئی خیر نہیں، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.